الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
مفسرين
میں ایک شخصیت ہیں علامہ درکشی رحمۃ اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی ترجمۃ الباب ہوتا یا عام الفاظ میں اس کا کوئی اگر نام رکھا جاتا تو وہ تھا ھذا بلاغ للناس، یہ اس کا نام بنتا ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے. دوسری جگہ ہے ھذا بیان للناس. بلاغ اور بیان دونوں تفعیل کے مصدر، جس میں تکرار ہوتا ہے، فعل کا تکرار ہوتا ہے. یصلون علی النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، مطلب پہنچاتے رہو پہنچاتے رہو. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمیشہ رسولوں کو منتخب فرمایا. قرآن انبیاء کی تاریخ بڑی تفصیل سے بتاتا ہے، انبیاء کے علاوہ جنہوں نے دعوت دی ان کی بات کو بڑی تفصیل سے بتاتا ہے. عبادات باقی چیزیں اجمال ہیں لیکن دعوت کی بڑی تفصیل، اور نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ہر نبی کی دعوت اور محنت کی ابتدا وہ ایک ہی بات سے ہوتی. میں نے کل بتایا تھا کہ نماز کا حکم موجود، ترتیب موجود، لیکن معاشرے کو ہدایت پر لانا ایک مطلوب ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ آیت میرے ذہن میں کل نہیں آئی تھی، اب یہ اچانک آئی کہ اللہ کا حکم ہے کہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے مددگار بنو، برائی پہ نہ بنو. اس ایک جملے پر ابن القیم نے کوئی 10-15 صفحے لکھے ہوئے. کیسے کریں؟ اس کے لیے طریقہ منصوص نہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کیسے کریں؟ طریقہ منصوص نہیں، چونکہ مدعو کے احوال حالات متغیر رہیں گے، لہذا کوئی طریقہ متعین نہیں ہو سکتا. حالات کے مطابق حصول علم کے طریقے بدلتے رہیں گے. من سلک طریقاً، طریقاً نکرہ ہے نا، من سلک طریق نہیں ہے. ایک جمع نے یہ حسنین شروع کیا نا تو مجھ پہ اعتراض ہوئے کہ بزرگوں کا طرز بدل دیا، اسلاف کا طرز بدل دیا، سب سے نظامی کی اپنی برکات. تو میں نے کہا، پھر میں جو مجھ سے براہ راست پوچھتا تھا تو میں اس کو یہ حدیث پیش کر کے میں کہتا تھا یہ طریقن پر الف لام لگا دو تو پھر تمہاری بات میں صحیح مان، اور اگر یہ طریقن ہے تو اس میں عموم ہے. من سلک طریقن، ایک راستہ متعین نہیں ہے، منزل تک پہنچانے والا ہو یہ ضرور ہے، کہیں بھٹکا نہ دے. قتال الف لام کے ساتھ ہے، کتب علیکم القتال. ہر جہادی تحریک تو قرآن کا مخاطب نہیں بن سکتی اور قرآن کا مصداق نہیں بن سکتی. جتنے عوامر ہیں وہ الف لام کے ساتھ. کتب علیکم صیام یا افصیام، کتب علیکم افصیام، ٹھیک ہے. ان مفصلا کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ٹھیک ہے، الزکاۃ. اور الحج اشہر معلومات، الحج، الصیام، الزکاۃ، الصلاۃ، القتال. ہر بندگی کا نام نماز نہیں ہو سکتا، ہر بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہو سکتا، حرم کے چکر کا نام حج نہیں ہو سکتا. کوئی مخصوص طریقہ ہے، الحج اشہر محرم، الصیام، الزکاۃ، الصلاۃ، القتال. تو جو تحریک اٹھے وہ کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور ہم قرآن کا مصداق ہیں تو ان کے پاس دلائل ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں. جو دلائل سے بات کرے ہم اس کا احترام کریں, لیکن اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں. اختلاف رائے کا مطلب مخالفت نہیں ہوتا, ہم کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف تو نہیں, یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نعوذ باللہ مخالف ہیں, نہیں, ہم اپنی ترجیحات کی اور اپنے دلائل کی وجہ سے ایک مختلف رائے رکھتے ہیں اور ان کی رائے کا 100% احترام کرتے ہیں. تو ہر امر جو منصوص ہے اس کے ساتھ الف لام ہے, تاکہ ہر طریقہ بندگی نہ بنے, ہر بھوکا رہنا روزہ نہ بنے, ہر پیسہ دینا زکات نہ بنے, ہر احرام باندھنا وہ حج نہ بنے, بلکہ اس کے مخصوص طریقے. ایسے ہی ہر لڑائی کا نام القتال الجہاد نہ رکھ دیا جائے, بلکہ اس کی مخصوص شرائط, اس کے مخصوص طریقہ ہے, اس کے مخصوص آداب ہیں جس سے کتابیں بھری پڑی ہیں. من سلک طریقا الف لام کے بغیر ہے. تعاون البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اب کیا کریں, اب یہاں خالی سوچ چلے گی, جس کو یوں کہو کہ اجتہاد چلے گا کہ اب کیا کیا جائے. اب جب ہم نبیوں کی سیرت پر غور کرتے ہیں تو پہلے نبی کو اللہ نے کہا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. تو اب یہ پہلے رسول کے لیے لفظ انذر آ رہا ہے. جب آخری رسول دنیا میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو امر دیتا ہے کہ اٹھ اور میرے پیغام کو پہنچا, تو اس کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے یا ایها المدثر قم فانذر. نوح علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے, انذر قومك, یہاں مفعول بہی کو ذکر کیے بغیر بات ہو رہی ہے قم فانذر, کہ وہاں صرف قوم مخاطب ہے اور میرے نبی کے آگے ساری انسانیت جنات مخاطب ہیں. تو مفعول بہی کا عدم تذکرہ اس کے عموم اور شمول کے لیے. تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر نبی نے بگڑے ہوئے معاشرے میں جب بات شروع کی ہے تو ٹکراؤ نہیں, اللہ کی طرف آ جاؤ بھائی, اللہ سے ڈرو, اللہ کی مان لو بھائی, اللہ کی مان لو بھائی, یہاں سے بات شروع. اور سارے نبیوں میں ایک بات مشترک ہے, فقراء, اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ. جو کافروں کو دعوت دینے کے لیے نبی آئے وہ تو سارے فقراء ہی تھے. یہ جو مالدار نبی نظر آتے ہیں تو انبیاء بنی اسرائیل میں ہیں, ایک بنے ہوئے معاشرے پر وہ تربیت کے لیے آئے. 4000 کے قریب نبی, تخمینہ ہے, تحدید نہیں, 4000 کے قریب نبی بگڑے مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے. جیسے ایک یہ پہلے تو زیادہ بات چلتی تھی, جاؤ کافروں کو تبلیغ کرو, مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہو, اب تو یہ بات ٹھنڈی پڑ گئی لیکن پھر بھی کہیں کہیں سننے کو ملتی ہے. تو 4000 نبی اللہ تعالیٰ نے تقریباً صرف بگڑے مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجے اور باقی کفار کی طرف بھی گئے. تو نبی ہوتا تھا فقیر طبقے کا. تب نوح علیہ السلام کی قوم کی سنو, ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائی فما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین. کیسے حقارت کے جملے ہیں, تیرے پیچھے تیرے پیچھے تیرے پیچھے چلے, سارے کمی کمین لوگ تیرے ساتھ ہیں, تو خود بھی انہیں میں سے لگتا ہے, ہمیں کیا ہے تیرے پاس, تیرے پیچھے چل کے کیا ملے گا. آگے پوری انسانیت ہے اس زمانے کی اور ادھر ایک شخص فقیر سا کھڑا ہوا ہے, جن کے کس سے قرآن نے سنا ہے. اس کے بعد ہمیں ہود علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے, تو ان کو قوم کہہ رہی ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء, لگتا ہے ہمارے خداؤں نے تمہیں پاگل کر دیا. تو وہی بات نظر آ رہی, من اشد منا قوة, کوئی ہے ہمارے مقابلے میں, کوئی ہے, یہ تکبر بھرے جملے نظر آ رہے. تو صالح علیہ السلام کی قوم نظر آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کیا ہے, لَنُبَيِّتَنَّهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. انہوں نے کہا یہ سالے کا قصہ ہی تمام کرو، اسے ختم کرو، چند لوگوں سے اس کو مروا دو اور خود جا کے پیش ہو جاؤ کہ ہم نے تو نہیں کیا، پتہ نہیں کس نے کیا ہے. تو ہر نبی کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے وہ اتنے حقارت کا ہے کہ نظر آتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا. شعیب علیہ السلام، انک لانت الحلیم الرشید، بڑا آیا ہمیں سمجھانے والا. انک لانت الحلیم الرشید، بڑا آیا نیک پاک، بڑا آیا نیک پاک. بیٹھ جا کے اللہ اللہ کر ہمارے معاملے میں دخل نہ دے. لوط علیہ السلام، لولا رحمتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. فرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ڈال دو اس کو آگ میں، جلا دو، راکھ بنا دو. کتنے بڑے بڑے نبی ہیں، 25 نبی ہیں قرآن میں جن کا نام آیا، 25 میں سے تھوڑے ہیں جن کا تذکرہ تفصیل سے آیا، تھوڑے. تو یہ جن کے میں نام بتا رہا ہوں یہ ان 25 میں افضل انبیاء ہیں کہ ان کا تذکرہ زیادہ آیا تفصیل کے ساتھ ہے. تو اب دیکھو کتنے، موسیٰ علیہ السلام، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنینا وفعلت فعلتک التی وانت من الکافرین. تو سارے نبیوں کی آپ تاریخ دیکھو قرآن سے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انبیاء ظاہری شکل میں کمزور، بے بس، اور آگے طاقت، قاہر، جابر. تو بادیوں نظر کہتی اس سے کیا ہو، اس سے کیا ہو. آج کا باطل دیکھو اور تبلیغ والے دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا ان سے کیا ہو، ان سے کیا ہو. ایک طرف باطل والوں کی چمکتی گاڑیاں اور بکھرے ہوئے انداز، اور ایک طرف تبلیغ والے ٹوٹی سائیکلوں پہ گشت کرنے والے ہیں، وہ کہیں پیدل کہیں سائیکل. ان سے کیا ہو، سارے غریب فقیر لوگ، کوئی سکول ماسٹر. یہ جتنی سال کی جماعتیں بنتی ہیں ان میں تم دیکھو سال 7 مہینے والے اکثر غریب لوگ، فقیر لوگ. فیصل آباد سے سال کی جماعت بنی تو بھائی رفیق صاحب گوجرے والے نا مجھے ایک آدمی ملانے لایا، کہا یہ آدمی تیرے بیان پہ سال کے لیے تیار ہوا تھا اور اب یہ آ گیا ہے اور یہ دودھ دیا، دودھ دی، دودھ بیچنے والا. میں نے کہا کتنا خرچہ ہے، کہا 1 لاکھ. کیسے کیا؟ کہنے لگا 2 لاکھ چاہیے تھا، 1 لاکھ گھر والوں کے، 1 لاکھ جمع. تو میرے پاس موٹر سائیکل فل جائیداد تھی اور تو کچھ تھا، تو میں نے وہ بیچ دیا، وہ 20,000 کا بک گیا. تو میں نے سوچا اب مجھے 1,80,000 کون قرض دے گا، غریب آدمی کو کون دیتا ہے. تو میں نے اللہ کے وعدے پر سوچا بھائی وہ کہتا ہے تم 1 دو میں 10 دوں گا، تو میں نے 10,000 ایک مدرسے میں چندہ دے دیا اور 10,000 دوسرے مدرسے میں چندہ دے دیا. ان کا یا اللہ میں نے تجھے دے دیا، مجھے 2 واپس کر. وہ فرے و خرد شاہین جو پلا ہو کر کے سونے، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شاہ بازی. تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند، ہم مچھلی بن کے سیر کو نکلے دیکھا جب طوفانوں. یہ غریب لوگ ہی ہیں جو سر دیتے ہیں. تو میں نے اسے پوچھا کہ پھر وہ 2 لاکھ کیسے ہوا. وہ کہنے لگا مولوی صاحب تیرے بیان پہ میں نے سال لکھایا، تو ہی مجھ سے پوچھ رہا ہے کیسے ہوا. میں نے کہا ہمارا یقین ہوتا ہے ممبر تک، بس نیچے معاملہ بس. تو عربی کے عربی کا مقولہ ہے ممبر رحل حل منجو یا علم اللہ، یہ وہاں کی جو مقامی زبان ہے نا اس میں ہوتا ہے ممبر رحل حل، فاہر بڑے حلے گلے ہیں وہ منجو یا علم اللہ، اور اندر میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور کون جانے. تو ایک طرف گوالے، دو جی سکول ماسٹر، ریٹائر فوجی، پڑے نہیں صوبیدار میجر سپاہی، یہ جا رہے ہیں سال 7 مہینے، اور یہ مدرسے کے فارغ التحصیل علماء قرضے اٹھا کے ادھار لے کے جا رہے ہیں سال کے لیے. ایک طرف آئینی دیواریں اور فرائنا کی صفوف ہیں, یہ کیا کر سکتا ہے, ان سے کیا ہو؟ ایک طرف عاد و ثمود کا جاہ و جلال ہے, ایک طرف ہود اور صالح کی مسکنت اور عاجزی ہے, ایک طرف قیصر و کسرا کا جلال ہے اور ایک طرف بیٹھے ہوئے چٹائیوں پہ جن کی سطر بھی چھپا ہوا ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ کیونکہ کرنے والا اللہ ہے نا, کرنے والا اللہ ہے. مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے باطل کو کیسے توڑو گے, تو انہوں نے جواب دیا اگر تو توڑنا ہوتا ہم نے پھر تو ناممکن تھا, ہم توڑ نہیں سکتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کرے گا, اللہ توڑے گا, تو اللہ کے لیے کوئی مشکل؟ اگر اللہ توڑنے پر آ جائے تو کوئی مشکل؟ توڑنے کے دو راستے ہیں, یا ہدایت ہے تو ان کو ہدایت ہی دے دے. جو میرا ذن غالب یہ ہے کہ شاید اللہ اس سنت کو زندہ کرے, پھر ہدایت کی ہوا چلے. انہوں نے یوسف صاحب کا یہ جملہ بھی سنا ہوا ہے کہ صبح اٹھو گے سنو گے فلاں ملک ہدایت پہ آ گئے, فلاں ملک ہدایت پہ آ گئے, قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوں گی اور ان کے ناکے اور ان کے سردار ان کو روکنے کی کوششیں کرتے رہیں لیکن ان کی ہر کوشش ناکام ہو جائے گی. یا یفعل اللہ ما یشاء, اللہ جو چاہے کر دے. دوسری شکل یہ ہے کہ جو اللہ پہلے کرتا چلا رہا ہے, وَقَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَقَفَى بِرَبَّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, یہ اللہ کی سنت چلی گیا. اب یہ تیرے برابر میں موج کر رہا ہے, جا کے سو جا بیٹا, ادھر کیوں بیٹھا ہے, آرام کر. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً. تو اب قرآن میں آپ غور کرو, وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. تو اس طرح اگر آپ قرآن میں پھرو گے نا تو آپ کو قوموں میں اللہ کی سنت نظر آئے گی. سنت اللہ التی قد خلق فی عباد. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ باطل کو توڑنے کے لیے ٹینک نہیں کھڑے کرتا, نبی کھڑا کرتا, داعی کو کھڑا کرتا, اس کو سارے مذاق اڑاتا. فیاتینا بما تعدون ان کنت من الصادقین, کدھر ہے تیرا عذاب؟ یہ پہلے نبی نو, آخری نبی, او تستتق سماع کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکت قبیلا لیا آسمانی عذاب, کدھر ہے؟ لو لاتے کیوں نہیں؟ تو انبیاء کی بے بسی آپ کو نظر آئے گی قرآن کی تاریخ اور انسانیت کی تاریخ اور قوموں کا جاہ و جلال اور ان کا قاہرانہ سلوک. چار دن تو موسیٰ علیہ السلام اندر نہیں جا سکے, فرعون کے دربار میں جانے کی چار دن اندر جانے کی سبیل نہیں بن سکتی, اور آئے ہیں اس کو ہلاک کر. بنو اسرائیل سے مماثلت ہے نا, اس لیے بنو اسرائیل کو لانا بہت زیادہ اچھا رہا ہے, بہت زیادہ اچھا رہا ہے کہ جب مسلمان زوف اور زوال کا شکار ہو جائیں گے جیسے بنو اسرائیل ہوئے تھے, تو پھر ان کو اس زوف اور زوال سے نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی تو سورہ قصص کی ابتدا سنو. اللہ تعالیٰ نے پانچ دعوے کیے, نُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, مستضعفین پر احسان. تو آج ہم مستضعفین ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے حکمران کی چوکیدار, چوکیدار تو پھر بھی کوئی کھڑکا دڑکا کرتا ہے, یہ چپڑاسی ہیں, نوکر جن کو باطل نے گاڑیاں دی ہوئی ہیں, محل دی ہوئے ہیں, ان کے وفادار نوکر, تم ہلانے والے. تو جب ہمارے حکمران بھی ایسے ہیں تو ہم کیا ہوں؟ تو ہم مستضعفین ہیں اس وقت. تو اللہ نے کہا نُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, دوسرا دعویٰ کیا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, قیادت ان کو دی جائے. ہم مسلوب القیادت ہیں, ہمارے ہاتھ میں قیادت کوئی. تیسرا دعویٰ کیا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں. آج وراثت اہل مغرب کے پاس, ملک ہمارے ہیں, حکم ان کا چلتا, شہر ہمارے ہیں, قانون ان کا چلتا ہے, تجارت ہماری ہے, پیسہ ان کی جیبوں میں جاتا, وراثت ان کے پاس. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم انہیں زمین میں استحکام بخشیں. آج ہمیں استحکام نہیں ہے. پاکستان دنیا کا وسائل سے مالا مال ملک, دنیا کا ساتواں سونے کا بڑا ذخیرہ پاکستان کی زمین, تانبے کا ذخیرہ پاکستان کی زمین, کوئلے کے بے پناہ ذخائر پاکستان کی زمین, مفت بجلی بنا سکتے ہیں, مفت بہتے دریا ہیں بجلی کوئی, دنیا کی سب سے اعلیٰ زرعی زمین ہے پاکستان کے پاس, اور فصلیں گندم تیل باہر سے آ رہا, غلہ باہر سے آ, کئی ارب ڈالر کا تیل صرف ملیشیا سے آتا, ملیشیا کے پاس اتنی سی زمین, اتنی سی, اور ہمارا ایسے کھلے کروڑوں کروڑوں مربع میل میں پھیلے ہوئے ہمارے پاس زرعی علاقے ہیں وہ بنجر اور ویران. سب کچھ ہونے کے بعد ہمیں تمکین حاصل نہیں, دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت ہے پاکستان, دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے پاکستان, دنیا میں چھٹے نمبر کی فوج ہے پاکستان کے پاس, اور اس کے بعد ہم کشکول ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, ہمیں تمکین حاصل نہیں ہے. پانچویں بات اللہ نے کہی, وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ, کہ میں فرعون کو, حامان کو اور ان کے لشکروں کو تباہ و برباد کر دوں. تو آج کے فرعون کسی اور شکل میں ہیں, آج کے حامان کسی اور شکل میں ہیں, آج کے قارون کسی اور شکل میں ہیں, ٹائٹل الگ, آج ٹائٹل مختلف ہے, لیکن اندر میں حقائق وہی ہیں. یہ پانچ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنو اسرائیل کے خوشخبری کے طور پر سنائی جب فرعون کی قاہرانہ حکومت کے نیچے وہ پس رہے تھے اور ذلیل ہو گئے تھے. الف لام میم, غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. یہ آیات کب نازل ہوئی تھی؟ جب خسرو پرویز کی فوجیں سارا روم فتح کر چکی تھی, مشرق میں جتنا روم تھا, رومی سلطنت فتح کر کے, اور ان کے آخری شہر استنبول پر ڈیرے ڈال چکی تھی. استنبول کو, یہ بیچ میں چھوٹا سا سمندر ہے, یہ استنبول, یہ پیچھے سارا ترکی ہے, سارا ترکی ایشیا میں ہے, اس کا ایک شہر استنبول اور اس کے مضافات وہ یورپ میں آتے ہیں. تو رومیوں کے پاس یہ سارا جو مشرقی روم تھا وہ نکل گیا, تو صرف ایک شہر باقی رہ گیا استنبول اور اس کے مضافات کو ایک قوم تھی گات, گات وحشی جنگلی لوگ, یعنی یورپ کے مغل تاتاری سمجھ, مضافات کو انہوں نے لوٹ کے ختم کر دیا تھا. ایک شہر اور کسرا کی کوئی 300,000 کی فوج وہ استنبول کے دہانے پر ڈیرے ڈال کے پڑی ہوئی تھی. تو قریش نے تانا دیا کہ دیکھا وہ بھی اہل کتاب نہیں, ہم بھی اہل کتاب, رومی اہل کتاب, تم اہل کتاب, وہ انہیں ماریں گے, ہم تمہیں ماریں گے, تانا دے. نوشیروان نے جو نوشیروان کے زمانے میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی, نوشیروان کے دور, اور نوشیروان کے بعد سلطنت پارا پارا ہو گئی, ایک دم پارا پارا ہو گئی. پھر خسرو پرویز نوشیروان کے مرنے کے بعد بہرام گور تھا جس نے ایک سالار تھا جس نے ایرانی سلطنت پہ قبضہ کر لیا. خسرو جو تھا اس کا بیٹا وہ بھاگا اور روم چلا گیا. روم کے شاہ روم نے اس کی مدد کی, اس کو پناہ دی, پھر اس کے ذریعے سے وہ دوبارہ اپنی سلطنت کو لینے میں کامیاب ہوا. اور کچھ ایرانی جو تھے وہ ایک سپاہی کو بطور بادشاہ دیکھنے کے لیے تیار نہ تھے. وہ ایک شہنشاہیت کا ذہن تھا شروع سے چلا آ رہا تھا, تو کسی اور کو وہ کسرا کے روپ میں برداشت نہ کر سکے. ان کی بھی بغاوت ہو گئی, اس کی مدد ہو گئی, نکل گئے. خسرو پرویز کا جو حلیف تھا کیسر, اس کو اس کے عمرا نے قتل کیا اور اس کی جگہ دوسرے کو انہوں نے اپنا کیسر بنا دیا. اس بات کو بہانہ بنا کر خسرو نے چڑھائی شروع کی. پہلے جو مشرقی روم تھا جس میں شام آتا تھا اور اردن آتا تھا, فلسطین آتا تھا, اور پھر مصر آتا تھا, ساتھ حبشہ آتا تھا, آرمینیا آتا تھا, آذربائیجان آتا تھا, اس سارے کو ایک دگولے کی طرح وہ اٹھا ہے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہوا اور شہروں کو ویران کرتا ہوا وہ بڑھتا 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 وہ کسرا کے دروازوں کے اوپر جا کے کھڑا ہوتا ہے. اس کا سالار تھا سین, اس کا بچپن کا دوست اور ساتھی تھا, اس کو اس نے مقرر کیا اور خود وہ واپس ہوا کہ کیسر کو زنجیروں میں جکڑ کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے, اس کے علاوہ اور کوئی یا سر پیش کیا جائے یا قیدی بنا کے پیش کیا جائے. اس وقت قریش مکہ نے تانا دی. ان حالات میں روم والوں نے قرطاجنا, قرطاجنا, قرطاجنا کا آج نام ہے تیونس. قرطاجنا یہ افریقہ کا روم تھا, روم تیونس. اس کا گورنر تھا ہرکولیس. ہرکولیس کا نام سنا, یہ سائیکل ہرکولیس ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں ہیراکل, ہیراکل روم, تو اس کا یونانی نام ہے ہرکولیس. ہرکولیس وہاں کا گورنر تھا, نوجوان تھا, بیدار مست تھا. انہوں نے اس کو وہاں سے بلایا اور اس کو اپنا کیسر مقرر کیا. لیکن حالات مزید بگڑتے اور وہاں پہنچ کر اس نے ایک اور اپنے لیے بدنامی کا داغ اپنے ماتھے پہ لگا, اپنی بھتیجی سے شادی کی. بھتیجی تو اس وقت مذہب تو تھا نا, عیسائی مذہب, کچھ تو اس کے آثار تھے, تو اس کو بہت برا سمجھا گیا کہ اس نے بھتیجی سے شادی کر, تو اس کے جو شہرت تھی وہ بہت نیچے چلی گئی. ادھر سے ایرانی فوجیں آ کر انہوں نے ڈیرے ڈال دیے. تو کیسر نے ذلیل ہو کر تھا مجھ سے صلح کر, میں لڑنے کے قابل نہیں. اور جو سین تھا اس کا سالار, اس کی بیوی عیسائی تھی, اس نے اس کو کچھ نرم کیا. وہ کیسر اور اس کی ملاقات کروائی آبنا باسفورس کے کنارے پر, اور اس نے اس کی منت کی کہ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے, میں تمہارا تابع بن کے زندگی گزاروں گا, مجھ سے نہیں لڑا جاتا, یہی تم چاہتے تھے کہ میں تمہیں بڑا بنو میں بنا لیتا. تو سین نے کہا ٹھیک ہے, میں کس طرح سے بات کر کے میں آپ کے لیے کوئی راستہ نکالوں گا. اپنی بیوی کی وجہ سے نرم ہو گئے. تو یہ واپس پہنچا تو اس نے کسرا کو آ کر بتلایا کہ اس طرح کیسر میرے پاس آیا تھا اور اس نے ہاتھ جوڑ کے صلح کی درخواست. تو کسرو جو تھا نا وہ غصے سے کانپنے لگا کہ کیسر تیرے پاس آیا اور تو نے اسے گرفتار نہ کیا, تو نے میرا حکم نہیں سنا تھا. کہا میں نے آپ کی شان کے خلاف سمجھا کہ بادشاہ بادشاہوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا, میدان جنگ کے قانون اور ہوتے ہیں اور سفارت کے قانون اور ہوتے ہیں, تو میں نے آپ کی عزت کی خاطر یہ کام نہیں کیا, ورنہ میں تو اسے پکڑ کے آپ کے سامنے پیش کر سکتا. اس وقت کس طرح فرعون بن چکا تھا, میں نے کل بتایا تھا نا 11,000 ستونوں پر اس نے اپنا محل پینٹ کیا. اس کی وہ جو شیریں فرات کا قصہ بنا ہوا ہے تو اسے فرضی, وہ اس کی بیوی کی طرف منسوب ہے. شیریں اس کی بیوی تھی, سب سے محبوب بیوی. ایک دفعہ ایک آیا مچھیرا مچھلی لے کے, تو بڑی مچھلی نا کسرا کو پسند آئی, تو اس نے کہا اس کو 4000 درہم اس کی قیمت دے دی. آدھے درہم کی مچھلی ایک درہم کی ہوگی. تو شیری نے کہا چپکے سے اس کے کان کہ یہ کیا غضب کیا, ایک مچھیرے کو 4000 درہم دے دیے, کل اگر کسی فوجی کو اس کی محنت کے سلے میں 4000 دو گے تو کہے گا بس وہی جو مچھیرے کو دیے تھے, تو تمہیں ان کو دینے کے لیے کتنا دینا پڑے گا, پھر خزانے پہ کیسا بوجھ پڑے گا. بات شیرین کی درست تھی, لہذا ایسے مچھلی واپس لو. اور میں بول دے چکا ہوں کہ مچھلی اس کو واپس کرو. کہ میں کیسے واپس کروں؟ بھرے دربار میں کیسے پوچھو یہ مادہ ہے کہ نر؟ اگر وہ کہے نر تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی, واپس لے جاؤ. اور اگر وہ کہے مادہ, تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا, واپس لے جاؤ. ہاں یہ بات ٹھیک, گبے بلاؤ اس. وہ واپس آ گئے, کہنے پہ یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ؟ وہ کہنے لگا جی یہ خنسا ہے. پتہ نہیں اس کو کہاں سے سوج گئی یا اس سے خطرہ پڑ گیا کہ شاید یہ عورت کا بخل میری جان لے گا, تو اس کو ایسی سوج گئی. انہوں نے کہا جی یہ خنسا ہے. تو بادشاہ اتنا ہنسا, انہوں نے کہا 4000 اور دے دو. تو شیروں کو اتنا غصہ چڑھا کہ دربار میں بے عزت ہو گئی. اب وہ جو لے کے نکلا تو ایک دو درہم نیچے گر گئے وہ تھلی میں, تو اس نے جلدی سے اٹھائے. تو شیری نے کہا کیسا یہ بخیل بے غیرت آدمی ہے کہ اتنی بڑی دولت لے کے جا رہا ہے کہ ساری زندگی اس کی نسل کو کافی ہو, ایک درہم گر گیا وہ بھی نہیں چھوڑا, یہ قابل نہیں کہ اس کو دیا جائے. پھر کسرا نے پھر بلا لیا, کہا بھائی اتنا جو رزق تمہیں مل گیا تھا تو ایک جو گر گیا تھا تو گرا رہنے دیتے, اتنے بخیل ہو؟ کہا نہیں حضور, اس پہ آپ کا نام لکھا تھا. میں نے کہا کسی کا پاؤں آ جائے گا تو بے ادبی ہوگی. انہوں نے کہا 4000 اور دے دو. ایک مچھلی کے 12000 وصول کر کے گیا. خسرو نے اتنا غضبناک ہوا خسرو, انہوں نے کہا اس کی زندہ کی کھال اتار, کس نے اتنے بڑے دشمن کو ہاتھ سے جانے دے دیا, طاقت نے پاگل کر دیا تھا اس کو, تو اس کی زندہ کی کھال اتروا دی زندہ. جب اس کو حکم سنایا گیا اس کی کھال اتار دو, تو اس نے کہا خسرو یاد رکھ کر تیرا اقتدار بھی باقی نہیں رہے گا, جس ظلم تک تو پہنچ چکا ہے تیرے دن بھی گنے جا چکے. لیکن اس وقت یہ بات خواب نظر آتی تھی. پھر قیصر نے پھر سفارت بھیجی کہ میں نہیں لڑ سکتا, صلح کرو. تو اب صلح کی شرائط کہ 12000 جوان کنواری لڑکیاں ہمیں بطور لونڈی پیش کر, اور اتنا سونا اتنا چاندی اتنے غلام اتنے گھوڑے. جب یہ شرائط سنی تو یہ تو ناقابل عمل تھی. تو قیصر نے سامان باندھا اور واپس تیونس جانے کے لیے اپنے بیڑے کو تیار کرنے پر حکم دے دیا کہ میں ملک سنبھال نہیں سکتا, یہ شرط پوری نہیں کر سکتا, کس کی بیٹی کو اٹھا کے دوں. تو جو اس کو فی اعظم یعنی بڑا پادری وہ آیا اور اس نے آ کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے, کہ یوں یوں بزدلوں کی طرف بھاگتے ہو تو عزت کی موت مر جاؤ, عزت کی موت مر جائے. تو اس کی ترغیب پر اس نے اپنا بستر کھول دیا اور انہوں نے ایک چھوٹا سا فوجی بیڑا تیار کیا. اور یہ فوجیں ساحل پر ہیں, وہ اپنا پاسپورٹ سے نکلا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر آرمینیا کے ساحل پر اترا. آرمینیا آج کل روس کی آزاد ریاستوں میں سے ہے, وہاں اترا. اور اس نے وہاں جا کے ڈاکا مارے, جو ڈاکو نہیں تو ڈاکو کوئی لڑتے تو نہیں نا, بس لوٹ مار کے اور بھاگ گئے. تو اس نے ایک ڈاکے کے انداز میں حملہ کیا, لیکن اس کا ایسا روپ پڑا. اب یہ آیت اتر چکی ہے, یہ آیت اتر چکی ہے, اور 3 سال کی شرط لگ گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی امیہ کے ابی بن خلف کی. تو تین سال دس دس اونٹ تھے دس دس اونٹ. تو تین سال کے بعد تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا, تو اللہ کے نبی نے کہا اس سے کہو یہ مدت کر دے دس سال اور اونٹ کر دے سو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اور بھی اچھی بات. تو اللہ تعالیٰ نے وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. ایک ایسا روب چھایا, پھر واپس چلا گیا, پھر دوبارہ آیا, پھر حملہ کیا, پھر واپس چلا گیا. ایرانیوں کے پاس بحری طاقت تھوڑی تھی. پھر تیسرا حملہ کیا جم کے اور آرمینیا سے نکلتا ہوا آذربائیجان تک پہنچا, پھر واپس چلا گیا. تو کھلبلی مچ گئی اور ایک روب روب سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. روب بھی تو ایک اللہ کی مدد ہے. پھر اس کے بعد وہ پانچویں دفعہ نکلا ہے, 80,000 مشکل سے اس نے آدمی جمع کیے اور ان کو لے کر پھر وہ پہنچا ہے عراق نینوا کے قریب کسرا اپنے 600,000 کے لشکر کے ساتھ اور یہ 80,000. تو پادری جو تھے نا وہ پوری صفوں میں تورات کے اس کا انجیل پڑھ پڑھ کے تیار کر رہے تھے. اوپر سے غیبی نظام بھی چل چکا تھا. 680,000 کیا نسبت. قیصر خود پہلی صف میں لڑ رہا اور اس نے کسرا کے لشکر کو توڑ دیا. وہ کسرا صرف اپنی بیوی شیریں اور چند غلام اور کچھ خزانہ لے کر بھاگا, باقی ہر شے وہ جو اس کا محل تھا اس کے جو باہر چراگاہیں تھی اور جیسے ہم نے یہ گھاس بنایا پلاٹ 40 مربع میل میں تھا اس کا باہر چھوڑ کے بھاگا. جب قیصر داخل ہو تو اس نے سارے محل کو آگ لگا دی, خزانہ لوٹ لیا محل کو آگ لگا دی. اور اس کے بعد اللہ کا نظام چلا ہے, شیروے نے اپنے باپ کو پکڑ لیا اور اسے اندھا کرا دیا. وہ اندھا کرا کے اسے بند کر دیا. پھر ایک آدمی کو مقرر کر اس میں سے جا کے قتل کر دیا. بھائی تو بھی جا کے سن لے, قتل کر دیا جاتا اس کو. تو آپ کو ایک سیاسی نوعیت کے واقعات بھی بتائے اور اللہ پاک جو انبیاء کے ساتھ کرتا چلا وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. پانچ دعوے اللہ نے کیے. کب کیے؟ جب بچے ذبح ہو رہے تھے. کب کیے؟ جب بنو اسرائیل کی بچیوں سے زنا ہو رہا تھا اور بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا. نستحیی نساءہم ونقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون. پانچ دعوے کیے. اس وقت یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی. ایک اور بات, علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنی بہن کی دعوت سے متاثر ہو کر, تو را کر جب دیکھا منظر مسجد اصحاب صفہ صحابہ خود اللہ کا نبی, کہ یہ تو بادشاہ نہیں ہے, بادشاہ نہیں. پھر اللہ کے نبی نے آپ کو بٹھایا تو ان کو سرانے پہ بٹھایا, خود نیچے بیٹھے. پھر کہنے کا یہ اللہ کا نبی, یہ بادشاہ نہیں. تو پھر آپ نے ان کو دعوت دی. دعوت دینے پر وہ چپ ہو گئے. تو اس پر اللہ کے نبی نے بتایا میں تمہیں بتاؤں تو کیوں چپ ہے, تو کیوں چپ ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے غریب لوگ اس کے ساتھ تھی, بڑے لوگ اس کے دشمن, اور تیرے دل میں یوں آ رہا ہے اس کے ماننے والے بڑے تھوڑے, اس کے دشمن بہت زیادہ, اور تیرے دل میں یوں آ رہا ہے. یہ ایک روایت میں, یہ نہیں دو تین روایتوں کو جمع کر کے بتا, تیرے دل میں یوں آ رہا ہے کہ طاقت تو دشمن کے ہاتھ میں ہے, اس کے ساتھیوں کو تو روٹی پوری نہیں ہے, تو اس کے پیچھے چلوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ پھر آپ نے کہا عدی واللہ لیتمن اللہ هذا الامر, مجھے میرے اللہ کی قسم میرا کام پورا ہو کے رہے. ولتفتحن کنوز کسرا بن ہرمز, ہرمز کے بیٹے کسرا کے خزانے فتح ہوں. تو چونکہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کا جاہ و جلال دیکھا ہوا تھا تو اس کو ان کو بات ہضم نہیں ہوئی اور آپ کی بات کو کاٹ کر کہنے لگے کون کس کی کہہ رہے ہو, کسرا بن ہرمز کی یا کوئی اور کسرا ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہاں کسرا بن ہرمز کی کہہ رہا ہوں اور اگلی بھی سنو, تو بھی انہی میں سے ہوگا جو فتح کرنے والے ہوں. پھر آپ نے کہا تو نے خیرہ دیکھا ہے؟ کہا نہیں سنا ہے. کہا وہاں سے لڑکی نکلے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی اکیلی, اسے اپنی عزت کا اپنے مال کے لٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا. تو عدی کہنے لگے میرے دل میں آیا, میرے دل میں آیا یہ ہیرا, یہ بنو طے اور یہ مکہ, یعنی بیچ میں بنو طیب ہیں. تو کہنے لگے میرے جی میں آیا این دعار بنی طیب الذین سعروا البلاد, تو میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی جنہوں نے سارے عرب میں آگ لگا دی. پھر کیا ہوا, پھر جب مدائن فتح ہوا تو عدی بن حاتم اس کے قلعے کی فصیل پہ چڑھنے والوں میں تھے اور قطر ابھی اس کو دیکھ ان کا اللہ اکبر صدق اللہ رسول, سچ کہا اللہ اس کے رسول. اور وہ جو بنو طے کے ڈاکو تھے عرب کے سب سے بڑے ڈاکوؤں میں ہیں رافع بن عمیرہ, عمر بن معدی قریب, یہ بڑے ڈاکو تھے. ایک دفعہ کہنے لگے عمر بن معدی قبر قریب کیسے پہلوان تھے, سو جب یہ قادسیہ کی جنگ میں لڑ رہے تھے نا جگہ سے تو یہ زخمی ہو کر گرے, تو ایک ایرانی قریب سے گھوڑے پہ گزر رہا تھا اس کے گھوڑے کی دم کو پکڑ لی, سارا زور گھوڑا لگا بیٹھا دم نہیں چھوڑا سکا, آخر ایرانی گھوڑا چھوڑ کے بھاگ گیا اور اس کی دم کو پکڑ کے کھینچ کے پھر اس پہ سوار ہو گیا. اس وقت ان کی عمر 100 سال, 110 سال کی عمر میں نہاوند میں لڑتے ہوئے شہید. حضرت عمر نے کہا تو بڑے ڈاکے مارے, کوئی سنا تو صحیح اپنے قصے, آپ کو سناتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں سب سے چالاک آدمی دیکھا, سب سے بزدل دیکھا اور اپنے سے دلیر دیکھا. کب بزدل تو یوں دیکھا کہ میں نے ایک جگہ جو ڈاکہ ڈالا تو ایک آدمی سے میں نے کہا میں آ گیا ہوں عمر بن معدی قریب, میرا اتنا کہنا تھا وہ گر کے مر گیا. چالاک آدمی یوں دیکھا کہ میں اس پہ حملہ آور ہوں, میں نے کہا میں ہوں عمر بن معدی قریب. اس نے کہا دیکھو مجھے آیا پیشاب, مجھے پیشاب کرنے دو, اس کے بعد تیرا میرا مقابلہ ہو. تو میں نے کہا ٹھیک, کہا لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں نیچے اتروں گا تو پھر تو مجھے مار دے گا, لہذا تو قسم کھا جب تک میں گھوڑے پہ نہ چڑھوں تو میرے اوپر تلوار نہیں اٹھائے گا. کہا میں نے قسم کھا لی کہ جب تک تو گھوڑے پہ نہیں چڑھے گا میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. وہ گھوڑے سے اتر کے کہنے لگا ہوں میں چڑھتا ہی کوئی نہیں. تو قسم کو پانی دیتے تھے وہ لوگ چاہے کافر بھی. کہا پھر اپنے سے دلیر, وہ لمبا قصہ ہے جو اپنے سے دلیر قسم وہ لمبا قصہ ہے, آگے عشق و معشوقی اور پتہ نہیں کیا کیا. کہا لیکن شروع شروع کا بتاتا ہوں کہ کہا میں نے اس پہ وار کیا 3 دفعہ, ہر دفعہ وہ میرے وار کو خطا کر کے نیزہ میرے سر کے اوپر رکھ دیتا تھا, اتار دوں تیری کھوپڑی میں. میں حیران ہو جاتا تھا کہ کس طاقت سے وہ میرے اوپر حملہ کرتا تھا. پھر میں کہتا تھا ایک دفعہ پھر دوبارہ میں اس سے 2-2 ہاتھ ہوا, پھر وہ میرے وار کو خطا کر کے اپنا نیزہ میرے سر کے اوپر ایسے رکھ دیتا, اتار دوں تیری کھوپڑی میں. 3 دفعہ اس نے مجھے ذلیل کر دی اور میرے اوپر چھا گیا. پھر میں اس کی بہادری کا ایسا معترف ہوا کہ پھر میں اس کا ساتھی بن گیا. پھر آگے اس کی وہ کہانی سنا تھی. تو یہ بڑے ڈاکو تھے عمر بن معدی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ ہوا چلی تو وہ جو ایک قصہ آپ نے سنا ہوا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 صحابہ کو لے کر 60,000 کے مقابلے کے لیے نکلے تھے, تو اس نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھی تم خود منتخب کرو. تو اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب وہ کسی بات کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا ہے. یہ ان کی انہوں نے مدح میں یہ بیان فرمایا. پھر جب انہوں نے انتخاب فرمایا تو اس میں رافع بن عمیرہ سائی کا بھی, عین فضل بن العباس, عین زبیر بن العوام, عین عمر التمیمی, عین رافع بن عمیرہ الطائی, عین عبداللہ بن عمر, عین طرار بن الازور, عین عبد الرحمن بن ابی بکر, عین عبادۃ بن سعد, عین معاذ بن جبل, عین شرحبیل بن حسنہ, ایسے ایک ایک کر کے ان کو نکالا. تو یہ ڈاکوؤں سے نکل کر اس صف میں پہنچے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. 5 دعوے ہیں اور آگے طاقت کون سی ہے, انا ربکم الاعلی. دعوے کتنے, 5, اور طاقت کون سی, ربکم الاعلی. ان 5 باتوں کو وجود میں لانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ,
تو اس سے اگلی آیت پڑھو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اسماعیل کا نام سنا؟ بڑے ادیب فصیح, قرآن کی بڑی خدمت ہے عربیت کے لحاظ. بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, ایک لڑکی طواف کرتے ہوئے کچھ شعر پڑھ رہے تھے تو ان کے کان میں پڑے تو کہنے لگے بیٹی بڑی فصاحت ہے تیرے کلام. وہ کہنے لگی کیا قرآن نے کسی کے لیے فصاحت کا کوئی چھوڑا ہے؟ فصاحت کے لیے کوئی چھوڑا ہے قرآن نے؟ تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں, ایک جملے میں دو امر, دو نہیں اور دو بشارتوں کو جمع کر کے عاجز کر کے دکھا دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, امر آ گیا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, دو امر آ گئے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, دو نہیں آ گئے. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, پہلی بشارت. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, دوسری بشارت. دو امر, دو نہیں, دو بشارتیں ایک جملے میں جمع کر کے لوگوں کو عاجز کر کے دکھلا دیا کہ تم کر کے دکھا دو ایسا. تو پانچ باتوں کو وجود میں لانے کے لیے بات کہاں سے شروع کی ہے؟ اوحینا الی ام موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی کہانی چھیڑ دی. اور ان پانچ باتوں کو وجود میں لانے کے لیے اللہ نے کتنے سال لگائے؟ 120 سال. جو 120 سیکنڈ میں نہیں, ایک سیکنڈ میں یہ سارے دعوے زندہ کر سکتا تھا. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے میرے عزیزو. سوال سے نکلنے کے لیے جوش نہیں چاہیے, ہوش چاہیے. حسن تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے, جوش کی نہیں, ہوش کی ضرورت ہوتی. ٹوٹے گھر کو اکثر نو بنانا تو صبر کرنا پڑتا. ہاں کہیں تھوڑا بہت مسالہ اکھڑ گیا ہو اس کے لیے اور کام ہونا, وہ گر جائے تو پھر اس کے لیے دوسرا کام. پہلے 40 سال تو ہوا ہی کچھ نہیں, صرف موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی ہوئے ہیں. پہلے 40 سال میں پانچ باتوں میں سے ایک بات ظاہر نہیں, ایک بات. پھر اگلے 40 سال 80 ہو گئے. 40 سال کے بعد نبوت ملی. 40 سال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم اور آپ اپنی قوم پہ محنت فرمائی. 80 سال میں کچھ ظاہر نہیں ہوا. ابھی تبلیغ کو 83 سال ہوئے, اور پیچھے اللہ کا دعویٰ بھی کوئی نہیں قرآن جیسا. وہ تو موسیٰ اور ہارون, اور پیچھے میرے رب کی خبر. اور 80 برس پھر بھی گزرے. 80 برس کے بعد ایک بات ظاہر ہوئی, نوریا فرعون و حامان و جنودہما منہم ما کانوا یحفرون. ایک اور پہلا, نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. صرف دو باتیں 80 برس لے گئے. 80 سال. یہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں چھو منتر سے اللہ کام نہیں چلاتا. اگر اللہ اپنے حبیب کو کھلے عام مکے سے نکالتا تو کیا خیال ہے قریشی آپ کو مار سکتے تھے؟ جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو کیا قتل ہو جاتے ہمارے نبی؟ کیوں بتاؤ, جیسے حضرت عمر نے کیا ایسے اللہ کے نبی؟ کیا عمر زیادہ دلیر ہیں ہمارے نبی, زیادہ شجاع ہیں ہمارے نبی؟ کائنات کا اشجع, سب سے بڑے بطل, سب سے بڑے شجاع, سب سے بڑے نڈر محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھپ رہے, لک رہے, راستے بدل رہے, کافر کو رہبر بنا کے بیچ کے راستوں سے مدینہ جا رہے. یہ کیوں کروایا ہے؟ وہ رات کیوں نہ آیا, اٹھا کے مدینے پہنچا تھا, یا کھلے عام نے کیوں نہ نکالا؟ ساتھ میں فرشتوں کا پہرا ہوتا کہ سوف کے زمانے میں امت کیا کرے, یہ سمجھانا تھا. پستی کے زبقت میں امت کیا کرے, بچاؤ کا راستہ اختیار کرے. یہ بچاؤ نہ بزدلی ہے, نہ اللہ کے راستے سے فرار ہے, یہ تدبیر ہے, یہ حسن تدبیر ہے. قوموں کا زوال جیسے لمبے عرصے میں ظاہر ہوتا ہے, واپسی بھی لمبے عرصے کے بعد ظاہر ہوتا ہے, ایک دم نہیں ہوتا. تم دیکھتے نہیں ہو امت کو ذلت سے نکالنے کے لیے کتنے لاکھوں جوان ذبح ہو, پورے خلوص کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ. ہر کام میں کچھ غلط ہوتے ہیں, کچھ صحیح ہوتے ہیں. تبلیغ کتنا بے ضرر سا کام, لیکن اس میں بھی دو نمبر بھی ہیں, ایک نمبر بھی. مدارس کتنا پر خلوص کام ہے, اس میں دو نمبر بھی, ایک نمبر بھی. خانقاہی نظام ہر ایک جگہ, تو ایسے ہی اللہ یعنی جہاد کے راستے میں اور باطل سے ٹکر لینے میں، خود دو نمبر بھی ایک نمبر بھی، لاکھوں انسان شہید ہو گئے ساری دنیا میں، سفینہ اسی طرح مضطرب ہے، نکل نہیں پایا. سوال سے نکالنے کے بھی اسباب ہیں. تو بنو اسرائیل ذلیل ہو چکے تھے اور استعدادیں کھو چکے تھے، ان کی استعدادوں کو واپس لانا ضروری ہے اسباب کی دنیا میں. کیوں اللہ تعالیٰ نے بیماری کے لیے علاج دوا پرہیز سب کچھ رکھا ہے؟ اللہ چاہتا کیوں نہیں کر سکتا؟ ایوب علیہ السلام کو ایک پل میں صحت نہیں دے دی، کیا مشکل ہے؟ لگی نظم اسباب کے تحت اللہ نے چلایا. 80 سال میں دو باتیں وجود میں آئیں، ایک فرعون اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت، اور ایک کمزوروں پہ رحم اور احسان. باقی 3 باتیں رہ گئی، امتن وارثین نمکن تمکین استحکام وراثت اور ائم اور امامت. 80 سال پھر اس پہ لگ، 40 سال پھر اس پہ لگ، 40 سال جا کر ان کو میدان میں بند کر دیا، ایک صحرا میں بند کر دیا. جتنی نسل مصر کی تھی وہاں فوت ہو گئی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام یہیں فوت ہو گئے. پھر یوشع علیہ السلام کو نبوت ملی. پھر وہ لوگ جو صحرا میں پیدا ہوئے، صحرا میں پروان چڑھے، فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، وہ جو صحرائی لوگ تھے پروان چڑھے، ان کو یوشع علیہ السلام نے ذریعہ بنایا اور اللہ نے ذریعہ بنایا. اور جا کر پھر 3 باتیں آئیں، امامت بھی آئی، وراثت بھی آئی اور تمکین. 120 سال لگے، اللہ چاہتا فوراً کر دیتا. لِيُدْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کو ظاہر کرنے میں بھی 20 سال لگے. 23 سال تو ہمارے نبی کے، 20 نہیں، اور 10 سال آگے 33 برس کے بعد جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت، وسط خلافت میں جا کر 23, 2, 25 اور 5 حضرت عمر کے خلافت کے 30 سال کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے لِيُدْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کے کران کو بھی توڑا اور روم کو بھی توڑا، 30 سال اس میں لگ. تو انبیاء علیہ السلام شروع میں جب آتے ہیں کمزور ضعیف ظاہری اعتبار، لیکن اللہ ساتھ ہوتا ہے. مولانا لیاقت صاحب نے مدتوں کے بعد پھولا سبق یاد دے رہا کہ تم ضعیف ہو، دعوت دو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، تم سارے عالم کی نیت کر کے نکلو، تمہارے ساتھ اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے نمونے ہمیں دکھانا شروع کر دیے. ان کی زندگی میں ایک جماعت باہر نہیں گئی، ایک جماعت تک جائیں گے. اللہ نے دکھایا، سارے عالم سے لوگ کھچ کھچ کے آ. تو اس کی عظمت تم مدرسے میں رہ کے نہ سمجھ سکتے ہو نہ میں سمجھا سکتا ہوں. سمندر کی وسعت کو تم حوض میں بیٹھ کے کیسے سمجھ، نہیں سمجھ سکتے. اللہ تمہیں دنیا جب پھرائے گا نا، مانگو گے نا، تو اللہ اس کے لیے اسباب نہیں چاہیے، اس کے لیے قبولیت چاہیے. اللہ تعالیٰ کہ جب تم قبول ہوگے تو اللہ تمہیں پھرائے گا، تمہیں اس کی آفاقیت، اس کی وسعت، اس کا عالمی نفع، اس کے ذریعے سے عالمی ہدایت تمہیں اللہ آنکھوں سے دکھائے گا. عجب کون اللہ تعالیٰ نے مونے لیا سب سے. طوائفوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکال دیا، ہجڑوں کو اللہ کے راستے میں نکال دیا. کیا عجب، ناچنے والے، ناچنے والیاں، ڈرامے نہیں ہوتے ڈرامے، ننگے ناچ رہی ہوتی ہیں اور وقفے میں آ کر تعلیم میں دوپٹہ سر پہ رکھ کے تعلیم میں بیٹھی ہوتی. میں ایک دفعہ اخبار پڑھ رہا تھا تو ایک فلمی اداکارہ کا انٹرویو تھا، تو میں ایسے ہی پڑھنے بیٹھ گیا. تو اس نے کہا کہ آپ نے حج کیا ہے؟ کہا نہیں میں نے کیا تو نہیں، لیکن جب کروں گی مولانا طارق جمیل کے ساتھ کروں گا. تو اس نے آگے سوال کیا، وہ آپ کو ساتھ لے جائیں گے؟ کہا کیوں نہیں، وہ نرگس کو ساتھ لے کر گئے تھے حج پر. ہم نے ناچنے والیوں تک اللہ نے دستک دینے کا راستے قائم کر، کون جاتا تھا ان کے دروازے. پچھلے ہفتے ارم حسن یہاں سے ہو کر گئی، نرگس تو یہ گامے ماجے کی اداکارہ تھا، یہ ارم اعظم تو جرنیلوں کے سامنے گانے والی لڑکی تھی، پرویز مشرف کی مجلس میں گانے، پرویز مشرف اس کے گانے پہ ناچنا شروع کر دیتا تھا کم وقت، یہ بازار کی عورت بھی نہیں، بازار کی لڑکی بھی نہیں، اس کا والد ایئر فورس میں اسکواڈن لیڈر تھا، تو میں سناتا رہا ہوں نا کتنی معاشرت کی بات، بیوی پہ ظلم نے، بیوی ذرا سی ایسے ہی اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو اس نے ان کو چھوڑ دیا، نہ خرچ دیا نہ اس کا حال لیا، وہ عورت گھریلو فخر، اس نے مجھے خود اس دفعہ سنایا جائے، ماں بیٹی دونوں آئی، کہ میں نے اس گھر میں تربیت پائی جہاں ہمارا ناخن بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، سید فیملی، ہم سید ہیں، ہماری ماں ہمیں دروازے تک نہیں آنے دیتی، اور ہمارا ناخن کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن شادی ہو گئی فوجی کے ساتھ جو ایئر فورس، وہاں آوارگی بے پردگی، تو میرے سسرال نے زبردستی میرا پردہ اتار دیا، تو جب میں گھر آئی پہلی دفعہ برقع اتار کے چادر لی تھی تو میری ماں نے کنڈی لگا دیکھا انہی قدموں سے واپس چلی، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دوں، ایسی پردہ، اور گھرانہ تو اس سے بڑا گھر تو کوئی ہے، حال رسول سے بڑا تو کوئی گھر نہیں ہے، اور مردوں کا ظلم کہاں تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ فاقوں پہ آ کے خامن نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ اپنے میلے میں لگ گیا، تو یہ دھکے کھاتی 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 ٹیلی ویژن پہ پہنچ، ماں اس وقت ٹیلی ویژن کا ماحول یہ فحاشی اور ایسا نہیں تھا جو شروع میں ٹیلی ویژن کا دور تھا، اچھا ماحول، یہ تو بعد میں کنجر خانہ بن گیا سارا، تو اس نے وہاں تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کیا، اس سے اس کو پیسے ملتے، مجھے جواد وسیم نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ کام کرتی تھی، کہ اتنی جفا کش عورت میں نے نہیں دیکھی، ادھر رہتے تھے یہ فیصل ٹاؤن کی طرف گھر تھا، وہاں سے رکشے پہ جاتی بچوں کو اسکول چھوڑ کر، ٹیلی ویژن پر پیوان ڈراما کرتی، پھر پیوان ڈراما کرتی، پھر بیچ میں ایک گھنٹے کا وقفہ ہوتا تو اس میں پھر رکشے پر آ کر اپنے بچوں کو گھر پہنچا کے ان کو روٹی کھلا کے اور سلا کے پھر رکشے پر واپس آتی اور آ کر ڈراما کرتی، پھر اس کے علاوہ یہ جواد کو تو اتنا ہی پتا تھا، انہوں نے مجھے بتایا ایک دفعہ اس کے میں کہ پھر میں کڑھائی کرتی تھی، کپڑے سیتی تھی، گھروں میں جاتی تھی، ان سے کوئی کام لیتی تھی، اس طرح کر کے میں نے اپنے اوپر وہ ستم جھیلے ہیں کہ میں اب تمہیں بتا نہیں سکتی، تو میری بیٹی جو تھی نا یہ پھر اس ضد میں میں آ گئی شوبز میں، ہمارے باپ نے ہمیں ذلیل کیا ہے، ہمیں گھر سے بے گھر کیا ہے، اب ہم گھر والے بھی بن کے دکھائیں گے، عزت والے بھی بن کے دکھائیں گے، اور ایسی پردہ دار عورت کو سٹیج پہ پہنچا دیا ایک مرد پہ جبر، تو پھر میں نے ہر کام ناچنا پڑا تو ناچی، گانا پڑا تو گایا، تو تبلیغ کے کام مولانا الیاس پہ قربان، میں کہتا ہوں پہلے تین صدیاں چھوڑ دو تو اس بندے کے مقابل کی ایک شخصیت کوئی نہیں ہے، افادہ کے اعتبار سے افادہ، ممکن ہے مقامات اور معرفت کے منازل تو خیر یقیناً پہلے لوگ بہت زیادہ تھے، لیکن افادہ میں جب اللہ تعالیٰ تولے گا نا تو محمد الیاس 300 سال کے بعد نظر آئے گا، 14ویں صدی میں نہیں نظر آئے گا، 4th صدی میں نظر آئے گا، میں پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں کوئی شخصیت اتنی بڑی نہیں آئی ہے، افادہ کے لحاظ، نفع پہنچانے کے لحاذ، جس نے 6 براعظم کے انسانوں کو کھینچا اور ناچنے والیوں کو دائی بنا دی، اور رات یہاں ٹھہری میرے پاس، میں وہاں گیا تھا، پھر ان کے اس کی شادی کروائی، سارا جواد وسیم اس میں شریک رہا، قدم 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 قدم، اب وہ وہاں جہاں رہ رہی ہے، اس نے بتایا میں اس کے گھر نہیں گیا تھا، اس کو بلایا تھا جہاں میں ٹھہرا ہوا، اس نے مجھے بتایا کہ میرا جو گھر ہے نا لاہور میں جتنا میرا باتھ روم تھا نا اتنا میرا گھر ہے، اتنا میرا بیڈ روم، لیکن میں اللہ کی تقدیر پہ شاکر ہوں کہ اللہ نے مجھے گندگی سے نکالا. کہنے لگی میں نے یہاں شادی نہیں کی, اگر کبھی کسی وقت میں کسی نے مجھے تانا دے دیا کہ تو وہی کنجری تو ہے, اور پاکستان کے بڑے سے بڑے آدمی سے مجھے یہ خوف تھا کہ اگر کبھی اس کو غصہ آئے گا تو مجھے یہ تانا ضرور دے, اس لیے میں نے باہر ڈھونڈا کہ مجھے کوئی باہر مل جائے. تو عمر اس کے خامد کا نام لمبا چوڑا بڑا خوبصورت آدمی ٹرک ڈرائیور ہے. تو ٹرک ڈرائیور کی درمیانی سی گزر اوقات ہے, 15-20 lakh اس کے لیے مہینے کا کمانا کوئی مسئلہ نہیں, مطلب محدود سی تنخواہ ہے جس میں وہ گزارا کر. عجب کام اللہ نے تمہیں دیا ہے ہمیں تبلیغ, عجب. ہمیں تو کوئی قریب بٹھانے کے لیے تیار ہے, غیروں کی کیا کہوں, اپنے ایک چار پائی پہ نہیں بٹھا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں وہ تلخی آج بھی محسوس کر رہا ہوں کہ میں آیا, میرا چاچا تھا میاں رب نواز مرحوم کو, تو میں اس سے ملنے لگا, قریب ہوا, کہنے کا پرو 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 تیرے اندر تو جوں پئی ہوئی ڈیرے میں, ڈیرے کے اندر 40 سال گزر گئے, غلط رویے اپنی یادیں باقی رکھتے, غلط بول غلط رویے انمٹ نقوش چھوڑتے ہیں انمٹ. ہاں تم اپنے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ان کو صرف نظر کر جاؤ, وہ الگ چیز. اسی پر تو درجات ہیں, اسی پر تو مقامات ہیں. اچھے اخلاق کے مقام کیوں بلند ہیں عبادت گزاروں سے؟ یہ بڑی ظالم شے ہے سہنا صبر کرنا, بڑی ظالم شے پیس کے رکھ دیتی ہے انسان, سرما بن جاتی ہے شخصیت. اپنوں کا یہ حال پر اپر اپر اپنے تجوں پہ ہوئی ہیں, تو غیر ہمیں کہاں قریب کرتے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اس دعوت کو بادشاہوں تک پہنچائے. تاج محمد جمالی مرحوم تھا وزیر اعلیٰ کوئٹہ بلوچستان کا, تو اس سے اس کے دفتر میں ملاقات ہو رہی تھی. مجھ سے کہنے لگا تبلیغ کا نتیجہ کیا نظر تو آتا کچھ. میں نے کہا یہی اس ٹیبل پہ بتاتا ہوں, 1974 میں یہاں چلہ لگایا تھا میں نے, آپ کا چپڑاسی ہماری بات نہیں سنتا تھا, اور آج 1991 میں میں وزیر اعلی بلوچستان کو دعوت دے رہا ہوں, یہ نتیجہ تو سامنے نظر آ. صحیح ٹھیک کہتے. میں نے کہا 1974 میں اسٹاف کالج فوجیوں کا تربیتی ادارہ ہے, ہمارا امیر فوجی تھا ریٹائر, اس کو جذبہ تھا کہ فوجیوں میں کام تھا, تو عمومی گشت ہو رہا تھا, میں اس گشت میں شریک تھا. تو وہ لے گیا اسٹاف کالج کے گیٹ پر جو چپڑاسی کھڑے تھے نا, جو فوجی وہ سپاہی جو کھڑے تھے پہرے دار, کہا ان کو دعوت دی. ان کے قریب پہنچے تھے تو اندر سے فوجی نکلا, سفید شرٹ تھی اس اور گرے رنگ کی پتلون تھی, اور کنجا تھا بالکل کالا رنگ تھا, اس کے ہاتھ میں سٹک, اس نے اپنے ماں بہنوں کی غلیظ گالیاں نکالتے, آج تک نہ اس کی شکل بھولا ہوں نہ اس کی گالیاں, اور اسے سٹک کھلا رہا تھا کہ میں تمہاری کھال اتار دوں گا, تم آئے کیوں ہوئی, دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ. تو ہمارے امیر نے کہا بھائی ہمارے بھائی کو پتا نہیں, اس کے لیے استغفار کر. سبحان, کیا تم مولوی یہ کر سکتے, تم ایک کی 10 گالیاں سناتے اس کو. اللہ. تو میں نے کہا 1974 میں یہ میرے ساتھ ہوا ہے, اور 1991 میں اسٹاف کالج کا کمانڈانٹ جنرل سر انجام خود میرے بیان میں روزانہ فجر میں شریک ہوتا ہے, اور اس کی دعوت پر میں اسٹاف کالج کی مسجد میں آفیسرز میں بیان کر چکا ہوں. یہ دو آؤٹ پٹ تو میں آپ کو کوئٹے میں بتا رہا ہوں, اب تم ساری دنیا میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو بڑا متاثر ہو رہا, کہنے لگا سائیں ہماری روٹی کھاؤ, ہماری دعوت قبول کر. ظہور خان لگاری مرحوم اس کے کلاس فیلو تھے, یہ لغاری فیملی کے سرداروں میں سے. انہوں نے فرمایا کہ ہاں قبول تو ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اپنے ذاتی پیسے سے ہماری دعوت کرنی ہے, سرکاری پیسے سے نہیں. وہ ان کی آپس میں دوستی تھی اور بے تکلفی تھی, دونوں سردار تھے. وہ کہنے لگا تم سی ایم کے مہمان ہو؟ تو نہیں نہیں ہم سی ایم کے مہمان نہیں ہیں, ہم تاج محمد جمالی کے مہمان, ہمیں اپنے پیسے سے روٹی کھلاؤ. چلے گا ٹھیک ہے اپنے پیسے سے کھلاؤ. میں جب مشکات پڑھتا تھا تو میں نے خواب دیکھا, یہاں ایک اسلام ہوئے ٹانگے والا, پتہ نہیں آپ لوگوں کو دیکھا کہ نہیں, اب تو بوڑھا ہو کیا, اسلام کو دیکھا ہوگا نا, دیکھا ہوا اسلام اٹھانے والا؟ اچھا کسی نے دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا؟ تو بےچارا بوڑھا ہو گیا گھر ہی پڑا رہتا. یہاں قدیم ٹانگے والا وہ تھا میواتی, تو میں اس کے ساتھ سوار ہوں ٹانگے پر سوار. تو محمد علی جناح مرحوم بھی میرے ساتھ سوار, تو اسلام اس کو گالیاں دے رہا ہے کہ مروا دیا ہمیں, بچے مروا دیے, ہمارے گھر برباد کر دیے, ہمیں دیش سے بدیش کر دیا, اپنی اس جھوٹی عزت کی خاطر, اپنی بادشاہت کی خاطر. یہ اس کو گالیاں دے رہا اور یہ باتیں کر رہا. تو آگے محمد علی جناح مرحوم کہتے ہیں بھائی میں نے اپنے لیے نہیں بنایا تھا, میں نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا. اور وہ غمگین ہو کر نہ تانگے سے اتر, جو میرے گاؤں کو سڑک جاتی یہاں وہ اتر جا, میں بھی اتر جاتا. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا قبر میں کیا حال ہے؟ تو کہتا ہے میں پہلے تو تکلیف میں تھا, اب لوگوں کے ایصال ثواب کی وجہ سے میں آرام میں, اب میں آرام میں ہوں. یہ کہا اب میں آرام میں ہوں, یہ لفظ ہے. پھر اس نے میری طرف دو انگلیاں کی, کہنے لگا یہ چوس لو. تو میں نے جی میں آیا کہ یہ تو دنیا دار آدمی ہے, اگر میں نے اس کی انگلیوں کو منہ میں لیا تو میرے اندر دنیا کا اثر داخل ہو جائے گا. تو میں ایسے ہوں. تو مجھ سے کہنے لگا ڈرو نہیں, اللہ تم سے دین کا کام لے گا, لے لو. تو میں نے ان کو منہ میں ڈال لیا تو اس میں سے کڑا شہد جیسا کوئی شربت میرے اندر جانے لگا, بہت لذیذ خوشبودار. میری آنکھ کھل گئی. میں نے مولانا جمشید صاحب کو یہ خواب سنا, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے دنیا دار طبقے میں تم سے کام لے گا. تو مجھے اس کی تصدیق کرنا مشکل ہو گیا. یہ تو مجھے بہت تجربہ تھا کہ مولانا جو تعبیر دیتے ہیں بہت صحیح دیتے ہیں, لیکن اس تعبیر کو سن کر نا میں ایسی مشکوک ہوا. کہاں دنیا دار لوگ, کہاں مالدار لوگ, کہاں رائمنڈ کی چٹائیاں, ہمیں کون قریب بٹھائے گا؟ تو میں نے عقیدت میں اس تعبیر کو صحیح سمجھا, لیکن عقلن میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ کے غیبی نظام چلے 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 بادشاہوں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. تو تم مدرسے میں رہ کر نہ تبلیغ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہو, نہ اس کی وسعت کو سمجھ سکتے ہو. اس کی محبت لے کر نکلو, اس کی عقیدت لے کر نکلو. جو میں 10-12 دن تمہیں بتاتا رہا, صبر برداشت, صبر برداشت. امیر کی طرف سے سختی آئے, کسی ساتھی کی طرف سے سختی آئے, تم نے چپ کے سوا کوئی جواب نہیں دیا. خدمت میں اپنے آپ کو آگے کرو, بیان کا شوق نہ رکھو کہ میرا بیان کرو. ایک تو میں پہلے بدنام ہوں, پھر تم مجھے اور بدنام کرو گے. یہ مولوی طارق جمیل کا شاگرد ہے, پر اس کو بیان کے ہی شوق ہے. میں نے حسنین کے لڑکوں کو بھی چلے سے پہلے ہدایت میں خاص طور پر یہ بات, میں کہا بیان سے کنی کترانا, انفرادی دعوت سارا دن دو, سارا دن دو, لیکن بیان کے وقت میں اپنے آپ کو پیچھے کرنے کے, آگے بڑھ کے نا چکر نہ چلاؤ ذرا میرے بیان. ایک مولوی صاحب سال لگا رہے تھے, وہ کہنے لگے جس دن میرا بیان نہیں طے ہوتا میری طبیعت خراب ہو جاتی. یہ اس وقت میں سال لگا رہا تھا, اس وقت تو میری جماعت تھی افٹرآباد, وہ بھی آ گیا افٹرآباد. مولوی ہلال اور وہ کٹھے تھے, تو مجھے مولوی ہلال نے بتایا کہ آج پھر مشورہ یوں ہوا کہ جی 10 بجے کی تعلیم بھی مولوی صاحب کرائیں, ظہر کے بعد کی تعلیم بھی مولوی صاحب کرائیں, عصر کے بعد گشت کے آداب بھی مولوی صاحب بیان کریں, مغرب کا بیان بھی مولوی صاحب کر لیں, عشاء کے بعد کتاب بھی مولوی صاحب پڑھ لیں, اور فجر کا بیان بھی مولوی صاحب ہی کر لیں. ساتھ والوں نے تنگ آ کر یہ مشورہ دی, بیان کے شوقین نہ بنو, پیچھے ہٹو, انفرادی دعوت میں آگے ہو, گشت کرنے کے لیے آگے بڑھو, خدمت میں آگے بڑھو, بیان میں پیچھے ہٹو, چکر نہ چلاؤ کہ میرا بیان. حج میں تھے تو میاں احسن کے بیٹے, وہ ساری فیملی ساتھ تھی, تو وہ واپس 18-19 سال بچے کی عمر تھی, وہ واپس گئے تو فیملی اکٹھی, انہوں نے کہا حاجی آئے ہیں, حاجی ہیں, وہ حاجیوں سے دعا کرواؤ. تو انہوں نے کہا یہ بچے سے دعا کروا رہا. وہ نے میری طرز پہ دعا شروع کر دی, آدھا گھنٹہ وہ اس کو غصے سے دیکھ رہے اور اس کو کھینچ رہے اور وہ اپنی موج میں لگا ہوا. تو سارن نے پھر میرے اوپر چڑھائی کی کہ چنگی تو سڑے چھوڑ نقل سکھائی, میرے مضمون بیان کرو, میری نقل نہ اتارو, کہ میں باتیں کر باتیں آگے بتاؤ پر میری نقل میں نہ کرو. اپنے فطری, میں تو یہ قاریوں کو کہتا ہوں کہ سدیس مت بنو اور شرم مت بنو, اپنے لہجے میں پڑھو جو اللہ نے دیا ہے. یہ انتہائی فطرت کے دور بات, میں کوئی ناجائز نہیں کہتا ہوں لیکن فطرت کے خلاف. جتنا فطرت کے قریب نظر آؤ گے اتنا لوگوں کے دلوں میں جگہ بناؤ گے, اور جتنا تم غیر فطری نظر آؤ گے اتنا دور ہو جاؤ گے. تو جو میں تمہیں کہتا ہوں آگے کہو لوگوں کو, لیکن اپنے لہجے میں اپنے طرز میں کہو. بیان کے لیے کوشش مت کرو کہ میرا بیان رکھوایا جائے, جو سامنے آنے والی چیزیں ان سے پیچھے ہٹ. اللہ نے تمہیں آگے کرنا ہے تو کر دے گا. میں نے کوئی چکر چلایا کہ بھی میرے بیان ہوں میرا ایسا, میں نے اس کو چکر چلا. اللہ کی قسم مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جائے گا میرے ساتھ. میں تو خلوت نشین تھا, اس کا اپنا ارادہ ہوا, اس کا اپنا نظام. چلو ہو گیا, پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسے ہوگا. تو چونکہ میرے بیانات کی ایک نسبت مشہور ہے تو تمہیں نا لوگ پرکھنے کے لیے, کچھ پرکھنے والے ہوں گے, کچھ محبت کرنے والے ہوں. وہ لڑکا سال لگا رہا تھا حسنین کا, تو اب میں ہر وقت ترجیح دیتا ہوں کپڑے صاف ستھرے پہنو, صاف ستھرے نظر آؤ, اپنے ظاہر کو فقیرانہ مت بناؤ, اپنے فقر کو چھپاؤ, پھر سلیقے سے رہو. بس سلیقہ ہو کے رہنا تو کوئی انسانیت نہیں ہے. تو وہ جب بھی میں جاتا ہوں تو میرے کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں, تو وہ ایک تشکیل کے بزرگ ہیں, وہ دیکھتے ہی شروع ہو جاتے ہیں, نازک مولوی آ گئے اور کیا مولوی طارق جمیل کے شاگرد آ گئے, اور ایسے چند اور بڑے تیز چپتے ہوئے جملے. کہنے کا میں چپ کر کے سن لیتا تھا, میں نے کہا شکر ہے سن لیتے تھے, جواب نہیں دیا. تو اس طرح نظریں پرکھتی ہیں, تنقیدی نظریں بھی ہوتی ہیں. خدمت میں آگے بڑھو, محبت قائم ہو. گشتوں میں آگے جاؤ, عمومی گشت میں جاؤ, خصوصی گشت میں جاؤ, آنے والوں کو دعوت دو. بیان کے لیے اظہار نہ کرو کہ میرا بیان کر دو, طے ہو جائے تو ٹھیک ہے, پھر اسی طرح کرو جیسے سب لوگ کرتے ہیں. تو لمبا شروع کر دو گے, چونکہ تمہاری عقیدت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے, تو تمہارے اپنے ساتھی تمہیں اتنا لمبا تم نے بیان کر دیا تو تم اپنے ساتھیوں کی تنقید کا نشانہ بن جاؤ. جو عام بات ہوتی 20-25 منٹ, آدھا گھنٹہ, 35 منٹ, جتنی دوسرے کرے اتنی تم کرو. یہ لڑکے آتے تھے نا پہلے, جب یہ مدرسے کی شاخ نہیں تھی میرے گاؤں میں, تو یہاں سے تم لوگ جاتے تھے وہاں میرے گاؤں میں, گشت بھی کرتے تھے, بیان بھی کرتے تھے. تو میں وہ بیان میں بیٹھ جاتا تھا, وہ لڑکا جو بھی بیان کرتا تھا کوئی نہ کوئی آیت ٹھوکنے کی کوشش کرتا تھا, بھائی آیت فٹ تو کرا. مولوی طارق جمیل جو آیتاں فٹ کرتا ہے میں بھی فٹ کرا, کوئی حدیث فٹ کر رہا, کوئی آیت فٹ کر رہا. مجھے وحشت ہوتی تھی, میں نے کہا بھائی بس دعا کرا دو, تشکیل کرو. ایک دفعہ میں بیان میں بیٹھا تھا تو یہ نواز بلوچ جو وہاں خدمت میں رہا معذور سا, اس نے بیان شروع کیا. اس نے یقین مانو آدھا گھنٹہ بیان کیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا آدھا گھنٹہ گزر گیا. اور میرا جی چاہے کہ یہ بولتا رہے. ہر نمبر بیان کیا اور اس کو فضائل کی احادیث کے ساتھ مزین کیا, یعنی وہ ترجمے کے ساتھ احادیث کو اتنے خوبصورت لہجے میں کہ میرا جی چاہے کہ بس میں یہ اس کی بات سنتا. فطرت کے انداز میں بولنا سیکھو. میں جو بولتا ہوں کہ تکلفن نہیں بولتا. اس سے بعد ساتھیوں کا تم بہت زیادہ فصیح بولتے ہو, تم ذرا سادہ بولو. میں نے کہا مجھ سے قسم لے لو جو میں کبھی سوچ کے بولا. اب جو آ جائے زبان پر اس کو میں روک لوں. بھائیو بزرگو دوستو, میں بھی شروع کرتا ہوں. بھائیو بزرگو دوستو, یعنی کہ چونکہ چنانچہ, یعنی کہ بھائیو اللہ نے کامیابی, یعنی کہ اللہ نے دین میں رکھی ہے, یعنی کہ بھائی آپ گشت ہوگا, یہ شروع کر. سنتے نا بیان ہر جملے کے بعد یعنی کہ جو ہے. میں چلے میں تھا تو ایک ڈاکٹر میرے ساتھ, تین چلے لگایا ہوا, کئی چلے لگایا ہوا, اس کو ہم نے بیان شروع کیا یعنی کہ جو ہے. تو میں نے گننا شروع کر دیا 1-2-3. 15 منٹ کی بات میں اس نے کوئی 200 تو پھکا یعنی کہ جو ہے. تو میں نے اس کو بٹھایا, میں نے کہا تم نے بیان کیا ہے یا یعنی کہ جو ہے ہمیں سنا ہے. میں نے کہا تم نے کوئی 100 اتنے دفعہ کہا ہے یعنی کہ جو ہے. میں نے کہا آپ تو میری بات سنو. میں کہتا ہوں ڈاکٹر صادق, یعنی کہ جو ہے نا ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں, یعنی کہ جو ہے نا ہم جائیں گے صدقہ بعد, یعنی کہ جو ہے نا پھر ہم وہاں مرکز میں جائیں گے, یعنی کہ جو ہے نا پھر ہم 10 دن وہاں قیام کریں گے. میں نے کہا یہ میری بات تمہیں کیسی لگ رہی؟ میں نے کہا بڑی بری لگ رہی. میں نے کہا یہ تم سب کو سنا. مطلب بندو تکلف بھی نہ کرو اور بگاڑو بھی نہیں. فطرت کا بول بولو، نہ یہ بنیاد ہے نہ یہ بیکار ہے. اگر یہ بنیاد ہوتا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے بجائے ہارون علیہ السلام کا انتخاب کرتا. موسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں لا ینطلق لسانی، یا اللہ مجھ سے تو اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا. اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہوں ہو افصح منی لسانا، یہ بنیاد نہیں، اس کے لیے اللہ کا انتخاب برائے موسیٰ دلیل ہے. اور یہ بیکار نہیں، اس کے لیے اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کو قبول کرنا ہے کہ ہارون اخی افصح منی لسانا ارسلہ معی ردءً، اس کو میرے ساتھ بھیج، وہ بات بڑی اچھی کرتا ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک تیرے ساتھ. اللہ نے یہ نہیں کہا تو کن چکروں لچھے دار باتوں میں پڑ گیا، جو کوئی اچھی بات کر لے، یہ تو لچھے دار باتیں کرتا ہے، بیانوں سے تبلیغ نہیں پھیلتی، قربانیوں سے خود کرنی آتی نہیں، جس کو اللہ نے دے دیا ہے لچھے دار باتیں بناتے ہیں. تو باتیں نبی کیا کرتے ہیں، بول ہی تو ہے، یہ بنیاد نہیں ہے. میری سمجھو، خوب سمجھو، میرا بیان اگر بند ہے تو اللہ کی قسم تبلیغ کو کوئی نقصان، کوئی نقصان. بنیاد ٹوٹے تو نقصان ہوتا ہے، یہ چیز بنیاد ہے ہی. اگر یہ بنیاد ہوتی تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ہارون علیہ السلام کو منتخب فرماتا. ہاں یہ سبب ضرور ہے، اوتیت جوامع الکلم، یہ سبب ضرور ہے. اس کو بیکار سمجھنا جہالت ہے، اسے بنیاد سمجھنا جہالت ہے. یہ بنیاد بھی نہیں، یہ بیکار بھی نہیں. بنیاد تو میرے اللہ سے قبولیت ہے، پھر اس کے بعد یہ سبق ہے. کسی کو اللہ دے دے دعا کرو اللہ اور دے، یا اللہ مجھے بھی دے، اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کے لیے دعا کرو. میں نے اس کو 22 سال بھگتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، میرا دل ہمیشہ سب سے صاف رہا. میں نے ہدایت النحو سے عربی بولنے کی محنت شروع کی. یہ مولوی خالد کہنے لگا سوڈان جا کے پتہ چلا تمہاری باتوں کا کہ واقعی عربی پر زور دینا چاہیے. میں نے کہا یہاں میں بول بول کے پہنچ کے آگے بین بجاتا تھا، لیکن جیسے میں تمہیں کہہ رہا ہوں نکلو گے نہیں تو تمہیں نہیں پتہ چل سکتا، جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا. میں تو ایسے ہی اپنے، کیونکہ میرا ادبی ذوق طبعی تھا، کوئی مطلب وہ نہیں تھا، قصد بھی نہیں تھا. میرا باپ ادیب تھا، اس سے غالباً کچھ جراثیم میرے اندر آ گئے. یہ سب تب یہ ہے، کوئی میں تکلف نہیں کرتا، کوئی میں نے اس کے لیے میں نے شعر یاد نہیں، میں بیان میں یہ شعر فٹ کروں گا، یہ جملے فٹ کروں گا. اپنے ذوق سے جو شعر اچھا لگا یاد کر، جو چیز پسند ہے اسے یاد کر، تقریر میں کہنے کے لیے نہیں. دیکھو تو قبولیت سے کام چلتا. پھر آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے جب تبلیغ کا کام کا ارادہ فرمایا لینے کا، تو عطا اللہ شاہ بخاری کو نہیں دیا، جو خطیب بر اعظم، اردو میں ایسا خطیب کوئی پیدا نہیں ہو. عشاء کے بعد تقریر شروع ہوتی اور فجر کی اذان ہوتی اور لوگ سن رہے ہوتے تھے بغیر لاؤڈ سپیکر کے، تو اللہ نے عطا اللہ شاہ بخاری کی بجائے محمد الیاس کو دیا، جو میں نے تمہیں کل بتایا تھا کہ 18 دفعہ بولنا چاہا نہیں بول سکے، اور شخصیت بھی بے روگ، باروک شخصیت بھی نہیں. شاہ صاحب تو ایسی وجہ، خاندانی شرافت الگ اور حسن و جمال الگ، قد و کاٹ الگ، لہجہ اور لحن الگ، ان کی بجائے ادھر دیا. پھر علم کی گتھیاں سلجھانے والے اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، اور حدیث کے سمندر میں غوطے لگانے والے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، ان کو نہیں دیا. محمد الیاس چھوٹا سا قد، نحیف جسم، گہرا رنگ، سیاہی کی طرف مائل، رنگ بھی صاف نہیں. چل اٹھ قم فاندر، اٹھ جا. اور مخاطب میں باتی میاں جی امراؤ خان تھے مرحوم، یہ قسم ان کا یہ کان جو تھا نا پھٹا ہوا تھا، یہاں ایسے دو حصوں میں تھا. تو میں نے ان کی جماعت کے ساتھ کچھ وقت گزارا نصرت کے طور، تو مجھے بتانے لگے کہ یہ کان پتہ کیوں پھٹا ہوا. کہ میرا باپ جو تھا نا مورتی لے کے بیٹھا تھا اپنے پاؤں میں، مجھے کہتا تھا اسے سجدہ کر، تو میں نے کہا میں نے نہیں کرنا، تو اس نے مجھے مارا اور رگڑا کہ میرا کان پھاڑ دی. ایسی قوم مخاطب تھی. ہاں پھر مولانا الیاس صاحب کے اجمال کو محمد یوسف کی فصاحت نے کھولا. پھر مولانا یوسف صاحب فصیح الناس، بولتے تھے تو چھا جاتے تھے. مولانا احسان صاحب نے فرمایا جب اللہ کو بولتے تھے تو لگتا تھا جیسے اللہ ہمارے سروں کے اوپر آ چکا اور ہمیں دیکھ رہا. تو وہی شعیب اور ہارون اور موسیٰ علیہ السلام والا قصہ ہوا. تو یہ ایک اللہ کی عطا ہے, اسے بنیاد نہ سمجھو, خوب سمجھو. مجھے کبھی اشکال نہیں ہوا, میرا بیان بند ہے, مجھے کبھی اشکال نہیں. بنیادی پوری چمس ایک بہت بڑا کام ہے جس کے اندر ایک چھوٹا سا عمل بیان ہے. مولوی حضرات بیان کو ہی سب کچھ سمجھتے, تصیب کو سارا کچھ سمجھتے. ایک بوڑھا, اب تو بوڑھا ہو گیا, لالا فضل خالق کیا تھا, فضل خالق حرم میں. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا, وہ اب وہ کئی سال سے حرم میں ہیں, مجھ سے کہنے لگا مولوی دار جمیل, ایک ہوتا ہے داعی اور ایک ہوتی ہے دائی. ایک ہوتا ہے داعی, ایک ہوتی ہے دائی. دائی وہ ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا تو جاتی ہے, بچہ پیدا کروا اور گھر آ کے بیٹھ گئی, جب ضرورت پڑی گئی اور آ کے بیٹھ گئی. یہ اس نے مجھے اس کی شرح پہلے بتائی. دائی تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت لگا رہے, ایک ہو تو اس سے بات کرے, دس ہو اس سے بات کرے, سو ہو لاکھ بات کرے. اور دائی وہ ہوتی ہے جب بچہ کے پیدا ہونے کا وقت ہے تو جا کے پیدا کروا کے واپس آ جائے. تو کہنا تم جو ہو نا, تم ہو دائی. میں تمہیں ممبر پہ بٹھا دو تم تقریر کرتے ہو, باقی چپ رہتے ہو اپنے موج کر. تم دائی نہیں ہو, تم دائی ہو, دائی. تو مجھے تو یہ لقب ملا, کہیں تمہیں نہ ملے ہیں, تم دائی نہ بنو, دائی بنو. کہ تقریر کروائیے تو بڑے خوش, اور نہ بیان کروایا تو بڑے افسردہ. دیکھو جی, بیان ہی نہیں کروایا ہمارا. سارے ساتھیوں سے سارے کام لینے چاہیے, ہمیں پوچھتا ہی کوئی نہیں, ہمیں پوچھتا ہی کوئی نہیں. تو اس راستے سے شیطان تمہیں مار دے گا, میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں. کچھ لوگ تمہیں پکڑیں گے, کچھ تم شیطان کا داؤ کا شکار ہو. اگر اللہ نے تمہاری زبان کی طرف سے بس یہاں تالا لگا کر, لقمان علیہ السلام نے فرمایا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا, میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا. چپ رہنا سیکھو, سہنا سیکھو, مناظرے مت کرو, دلائل مت دو, ہار جاؤ. مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے جو ہارا سو جیتا, جو ہارا سو جیتا. تو جو چیزیں بننے کی ہیں, مولانا ذاکر صاحب رحمتہ اللہ علیہ بڑے صاحب فراست آتے, جو بات کہتے تھے دس سال بعد, بیس سال بعد, میں نے ان آنکھوں سے اس کو ہوتے دیکھا. اتنے لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں, اللہ کا فضل ہے میرے دل میں کبھی اس کے بارے میں کوئی اللہ نے غلط بات نہیں پیدا ہونے دی. اتنا جو تم روز سنو ہیں, آپ کے پاس اتنا نفع ہو رہا ہے, کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, پھر آپ کا کیوں نہیں ہو رہا, پھر یہ کیوں نہیں ہو رہا. یہ باتیں میں تھوک کے حساب سے سنتا ہوں, اور میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میرے دل پر اس کا کوئی منفی اثر نہیں آتا, کہ اللہ نے مجھے یہ بات سمجھا دی ہے. یہ بنیاد نہیں ہے, یہ ایک سبب ہے. سبب کا کیا, آگے پیچھے ہوتے رہتے. بنیاد نہیں ہلنی چاہیے, خدمت شوق سے کرو, جینا شروع. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو میرا پہلا آمنا سامنا ہوا 1984 میں, تو میں سامنے ایسے کر کے بیٹھا مدینہ میں, اٹھو اٹھو, مجھے اٹھا کر اپنے پاس ادھر بیٹھا کر, ادھر بیٹھا. ایک اور تھا اقبال انگلینڈ کا, میرے ساتھ اٹھو, اس کو ادھر بٹھا کر دائیں بائیں. پھر میں ایسے بیٹھ گیا, کہ نہیں ٹھیک سے بیٹھو, آسان ہو کر بیٹھو, چوکڑی مار کے بیٹھو. یہ کیسا بزرگ ہے, مولانا سید خان صاحب کو نہ دیکھتا تو دین کا بہت بڑا حصہ سمجھنے سے محروم رہتا. پھر آ گیا خادم, اس نے سیب رکھے, تو میں نے کہا کہیں کہ لو بھائی کھاؤ, تو انہوں نے یہ کہنے کے بجائے سیب اٹھائے اور ان کو صاف کیا, پھر ان کو کاٹا. یقین مانو میں سمجھا اپنے لیے کر رہے, کبھی بزرگ بھی کسی کو کاٹ کے کھلاتا. صاف کر کے ایک ٹکڑا مجھے دیا, ایک اس کو دیا. میں نے کہا یہ کیسا بزرگ ہے, پھر میں خود سیب کھلاتا, انہوں نے جب یہ دیا میں نے کہا یہ کیسا بزرگ ہے بھائی. ان کی حیبت تو تھی دل سے. مولانا الیاس صاحب کے سب سے زیادہ صحبت یہ آپ سے, جب کھانے کا وقت آیا دوپہر کو, جمعہ کی نماز تھی, جمعہ کی نماز حرم میں پڑھ کے آئے, کھانے پر بیٹھے, تو مولانا سید خان صاحب کھانا کھاتے کھاتے نا اٹھ گئے. اٹھے, سامنے ایسے وہ شیلف بنا ہوا تھا شیلف, اس کے اوپر سے نا ایک ٹین اتارا, ٹین لا کے رکھا. واللہ میں کہہ رہا ہوں, میں یہ سمجھا کہ مولانا کھانا ختم کر چکے ہیں, کھانا کھا لیا اور فارغ ہو گئے اور کسی کام کے لیے جا رہے ہیں. دوسری طرف سے شل, میں نے کہا باہر گئے ہاتھ دھونے کے لیے, انہوں نے کھانا کھا لیا ہے. تو میں نے دیکھا وہ واپس آ رہے, وہ ڈبا اٹھا, کنسر اٹھایا ہوا لا کے رکھا, اور اس میں سے پنیر نکالا اور اس کے نٹ ٹکڑے شروع کر دیے, چھوٹے چھوٹے پیس کاٹنے شروع کر, اور اس کے پیس بنا کر
سب کے سامنے رکھ کر پھر اس کے بعد کھانا شروع کر دیا.
سافر تجد عوطن عمن تفارق.
یہ سبق ہے بہت بڑا. مجھے روٹی بھول گئی. میں نے کہا یہ کیسا بزرگ ہے. دو خادم کھڑے تھے
پانی پلانے کے لیے, سالن لا کر ڈالنے. لمبا دسترخوان تھا, مولا کا دسترخوان, کوئی وکیل تو تھے.
خادم کھڑے تھے کھانا کھلانے والے. ان کو نہیں کہا کہ جاؤ اور وہ کنستر اٹھا کے لاؤ جس میں پنیر ہے اور اس کے ٹکڑے کاٹ کر مہمانوں کے آگے پیش کر سکتے تھے. خود جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لے آئے تو خود کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو میں تمہیں سبق کہاں سے سناتا؟ یہ ہوا تو اس نے میرے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح ضرب لگائی.
او
پھر کھانا شروع. یہ نقش ہو جانے والی چیز ہے. تم اللہ کے راستے میں جاؤ خادم بن کے, ذاکر بن کر, داعی بن کے, خطیب بن کے نہیں ہے, صابر بن کر. درن کیا ایمانن احتساب بن, احتساب کے ساتھ, صبر کے ساتھ, ایمان کے ساتھ. یہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان چند دنوں میں جو کچھ میں کہہ سکا, کیونکہ میرے سامنے نہ کوئی کتابیں تو پڑھی ہیں لیکن میں پڑھنے کی ہمت نہیں میرے, اور نہ مطالعے کی ہمت ہے. آپ کے والد آپ کے ناراض رشتے داروں سے ملنے کا حکم کرتے تھے. ہمارے والد ہمیں منع کرتے ہیں. تو لا تعت المخلوق فی معصیت الخالق. اگر ماں باپ کہیں کہ تم چاچے سے نہ ملو تو یہ تو معصیت ہے. تو آپ نے ملنا ہے, ماں باپ کی ڈانٹ کو سہ لینا ہے, ملنا نہیں چھوڑنا ہے. قطع رحمی حرام ہے, اس میں ماں باپ کی اطاعت فرض نہیں ہے, لیکن گستاخی بھی حرام ہے. یہ پرچی پہلے دیتے تو میں کچھ تمہیں کارگزاریاں بھی سنا دیتا. مناظرے کی صورت پیش آ جاتی ہے. مناظرے کے وقت میں گونگے ہو جاؤ. تمہیں میں نے سنا نہیں تھا کہ اہل حدیث مجھے ٹکر گیا تھا مکہ میں؟ سنایا تھا نا. تو پھر میں چپ ہو گیا. اس نے آخری حد تک مجھے تپانے کی کوشش کی, لیکن میں بس منہ ادھر کر کے چپ. میری اس چپ نے دو بڑے کریڈٹ والوں کو تبلیغ میں لگا دی. شاید میرے بول سے وہ اتنا تبلیغ میں نہ لگتے. ایک سعید انور ہے, ایک انتظام الحق, تو دونوں یہ دیکھ رہے تھے تماشا. کہا جی آج پتا چل گیا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. مناظرہ نہیں کرنا ہے, چپ ہو جانا, ہار مان جانا. ذلت میں عزت چھپی ہوئی, بستی میں بلندیاں چھپی ہوئی, خاموشی میں نغمے چھپے ہوئے. بول کے تم کیا کرو گے؟ مناظرے سے کس کو قائل کیا؟ جوش ملی آبادی کو مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے لاجواب کر دیا. وہ تحریر تھا, کہنے لگا ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں پر دل نہیں مانتا. مناظرہ نہیں کرنا ہے, بس چپ رہنا. دل تو میرے اللہ کے ہاتھ. مجھے ابھی وہ ان سے بات اب کار گزاریاں سنانے کا وقت نہیں ہے. وہ فیصل آباد کا دودھ والا چلا گیا تھا سال میں. پھر میں نے تو اتنا ہی پوچھا تھا, تو نے کہاں سے کیے 2 لاکھ؟ تو اس نے کہا کہ تیرے بیان پر تو سال لکھا ہے, تو ہی پوچھ رہا ہے کہاں سے کیا. چپ ہو گیا. پھر وہ یہاں بدر الدین تھا رحمت اللہ علیہ, بابا بدر الدین. یہ تھانے کے ساتھ جو اسکول ہے اس کے سامنے چھولے ابلے ہوئے بیچتا. تو جب وہاں سے عبدالرحاب صاحب نے پیش ہوا نا, تو عبدالرحاب صاحب بتاتے ہیں جی یہ کام کرتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں. تو عبداللہ قاضی یہ چھولے کی رڑی لگاتے ہیں. تو عبدالرحاب صاحب نے پوچھ دیا کہ تو تم خرچہ کہاں سے لوگے؟ سارا دن تو بولتا رہتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, مجھ سے کہتا ہے خرچہ کہاں سے لوگے؟ عبداللہ صاحب کو اب بھی یاد ہے. اچھا جی, ریمنڈ جانے والی جماعت کون سی ہے؟ ذرا دیدار تو کرو, کھڑے ہو جاؤ بھائی. اب ہم کمانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ تو ہم اپنی آخرت کے لیے, اپنے اللہ کی منشا کو سمجھنے کے لیے, اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تاکہ رزق اور کسب معاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل بنائے ہیں, کوئی بھی اختیار کر سکتا. اصولے کی خاطر کرکٹ کھیلنا کیسے؟ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ, کوئی بڑا مفتی بتائے گا, اس کو میں نہیں بتا سکتا. اب مجھے کیا خبر کہ وہ وصولی کے لیے کرے گا یا اپنے شوق کے لیے کرے گا؟ سر ایک کے لیے کوئی مقرر محدد راستہ تو اصول تو ہے نہیں. وقت کے مطابق, ضرورت کے مطابق. اللہ کے نبی نے کشتی بھی لڑی تھی رکانا کے ساتھ, اس کو 3 دفعہ ہرایا. 3 دفعہ وہ بےچارا حیران پریشانی ہو گیا کہ مجھے کون آ گیا ہرانے والا. پھر وہ نہیں مانا. ہم نے کہا میں مکے میں سب کو بتا دوں گا کہ میں نے تمہیں ہرا دیا. کہنے لگا جب کسی کو بتانا نہیں, میں کلمہ پڑھ لیتا. مسلمان ہو گئے. تو بھائی یہ جو رائمنڈ جانے والے دوست ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ سے وہاں بھی ملاقات ہوتی رہے گی. جو باتیں میں نے سب سے کہیں ہیں وہی خلاصہ ہیں, وہی نچوڑ ہیں, وہی آپ کے لیے ہیں. بڑی جگہ ہے تو وہاں کے آداب اور وہاں کا تقدس بہت ضروری ہے. میں جب رائمنڈ داخل ہوا جو اس وقت کچھ جاننے والے دوست تھے سب نے بڑی خوشی کا اظہار کر مبارک ہو مبارک. ایک چھٹیاں کا تھا بھائی عبد الغفور, ماشاءاللہ بہت سمجھدار آدمی, وہ تین چلے میں میرا ساتھی تھا, اس نے مجھے بہت سنبھالا. وہ آیا ہوا تھا رائمنڈ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی عبد الغفور میں رائمنڈ میں مجھے داخلہ مل گیا. تو چپ ہو گئے. تو اس کا یہ سرد رویہ مجھے کھٹکا. اس نے تو نہیں کہا مبارک ہو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو گیا ہے, وہ ایک دم چپ ہو. اس کی وہ خاموشی مجھے سمجھ میں نہیں آئی. پھر تھوڑے دیر بعد اس نے خود کہا کہ دیکھو بھائی طارق جمیل ہم لوگ آتے ہیں دو چار دن رہتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں, یہاں جو رہنے والے اللہ کے بندے ہیں ان کی عظمت محبت لے کر ہم آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جب تم یہاں مستقل رہو گے نا تو تمہیں یہاں کے رہنے والوں کے عیب بھی نظر آئیں, ان کی کمیاں بھی نظر آئیں. اگر تم ان کی کمیوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گئے تو پھر تمہارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. ایک ان پڑھ آدمی کی نصیحت 40 سال سے مجھے نفع پہنچا رہی. 40 سال اللہ نے اس کے منہ سے ایسا بول کہلوایا جو میری اشد ضرورت اشد. تو وہاں رہتے ہوئے مسلسل مستقل وہاں جو لوگ زندگیاں دے رہے ہیں قربانیاں کر رہے ہیں, خاص طور پر جو رائمنڈ کے مدرسہ کے اساتذہ ہیں یا جو مستقل وہاں مقیمین ہیں بڑے عظیم لوگ, اللہ ان سے ہر پل میں کام لے رہا ہے. ہر پل ہر لمحے ان کی خیرات حسنات ایسے جا رہی ہیں. لیکن وہ انسان ہیں نا, ان میں کمی بھی ہے کوتاہی بھی ہے صحو بھی ہے آمد بھی ہے. تو ان سے اگر تم اندھے بن کے رہے اور ان کی کمیاں سننے کے بارے میں بہرے بنے اور بولنے کے بارے میں گونگے رہے تو اللہ تمہیں بہت نفع پہنچائے. جو باتیں ساری میں نے کہی ہیں وہی تمہارے لیے بھی ہیں, کوئی نئی چیز نہیں, صرف ایک چیز کے اضافے کے ساتھ. تو بہت عظیم جگہ ہے. پچھلے 56 سال سے وہاں اللہ کا نام 24 گھنٹے زندہ. کوئی پل ایسا نہیں جس میں, جیسے حرم شریف ہے نا بیت اللہ مسجد نبوی تو رات کو بند ہو جاتی. اب ملک عبداللہ اللہ اس کو جزائے خیر دے, علم دوست ہے, علماء کا قدردان ہے اور بہت دیندار ہے, معتدل ہے, سلفیوں سے بیزار ہے اور اس نے بہت اچھے علماء کو آگے لایا ہے, مالکیہ میں سے, حنفیہ میں سے, حنبلیہ میں سے, شافعیہ میں سے, اور جو ایک پیچھے ایک تسلسل تھا اس کو اس نے توڑا ہے. تو اس نے مسجد نبوی کو بھی کھول دیا اور وہ بھی 24 گھنٹے کھلی رہی. پہلے رمضان میں 24 گھنٹے کھلی ہوتی تھی, پھر باقی سارا سال رات کو عشاء کی نماز کے کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ اعلان کرنا شروع کر دیتے تھے اور گھنٹے تک مسجد بند ہو جاتی. لیکن اب وہ سارا سال ساری رات کھلی رہتی. ایک دو دروازے اس کے کھلے ہوتے ہیں باقی بند کر دیتے ہیں صفائی کے لیے, لیکن آنا جانا اب لگا رہتا ہے. تو اب درود و سلام شراط کو بھی ہے دن میں بھی ہے. ایسا ہی نمونہ رائمنڈ کا مرکز. ایک دم یہ میرا بھانجا ہے جہاں سے اس نے خواب دیکھا کہ لاہور سے نکلا گاڑی پر, پیچھے ایک گاڑی ہے آگے اس کی گاڑی, تو ایک آنکھ کا شولہ ان کے تعاقب میں ہو تو دونوں نے گاڑیاں بھگائی. تو جو رائمنڈ کے بازار کو یوں مڑتے ہیں وہ پھاٹک اور اس کے یوں اس موڑ پر پہنچے تو پچھلی گاڑی کو شولے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ جل گئی. پھر وہ اس کی طرف بھاگا ہے, اس کی طرف لپکا ہے شولہ, تو آگے رائمنڈ مرکز کا گیٹ آ گیا, وہ جو مستورات والا اگ ہے. اس نے گاڑی کو ادھر موڑا تو وہ شولہ جو تھا نا دروازے کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس میں سے آواز آئی, یہاں میرا زور نہیں چلتا, یہاں ہر وقت اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. اس میں سے آواز آئی. وہاں مشقت بھی ہے, وہ مشقت یہاں بھی ہے لیکن وہاں بہت زیادہ. یا تو میں آپ کی سہولت کے لیے سوچتا رہتا ہوں پھر وہاں تو رگڑا ہی رگڑا ہے, وہاں تو ساتھ بھی رگڑ ہے. مولانا درمان صاحب بےچارے بوڑھے ہو, اسی شدید گرمی میں پڑے ہوتے. زمال خورشید بتا رہے تھے کہ اب وہ اپنے چاروں طرف نا یہ اس میں تگاریوں میں نا پانی رکھواتے, کنڈے پانی کے ان کے چاروں طرف پڑے ہوتے ہیں, اوپر پنکھے کیے, وہ صفت تسلی ہے, اس سے ٹھنڈک میں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بھی اس میں جل رہے ہوتے. پھر وہاں کھانے کا مسئلہ ایسا ہے, دور جانا آنا, یہ ساری مشقتیں ہیں, لیکن مشقتوں کے بعد ہی کچھ ملتا ہے, ویسے تو نہیں ملتا. تو وہاں کی مشقت سے بیزار نہ ہو, وہ نسبت بہت عالی ہے, بہت قیمتی ہے. تو تمہارے ساتھیوں نے وہاں اچھا نام تم بنا دیا ہے, تو تم سلف کے خلف بننا, خلف نہ بننا ہے, زبر والے بننا, جزم والے نہ بننا ہے. فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان کے اخلاق کا ایک اللہ کے فضل سے نام بن چکا ہے, ان کی صفائی ستھرائی. ولی حبیب الرحمان ابھی آئے تھے میرے پاس چند دن پہلے, ولی محمد حسین اور تیسرا ولی عبدالعزیز. تو مولوی حبیب الرحمان نے کہا خود کہ یہ ہمارے وہاں اساتذہ تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے کہ تلمبا سے جتنے لڑکے آتے ہیں بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں, اور ہر لڑکا امیر بن سکتا ہے, ہر لڑکا جماعت کو سنبھال سکتا ہے. وہ جتنی جماعتیں بنتی ہیں اس میں تلمبے کے طلبا تقریباً سب کے سب امیر ہوتے ہیں. تو امیر جو آدمی توازو سے ہی بنتا ہے, امر سے نہیں بنتا, توازو سے بنتا. تمہاری نماز ان سے اچھی ہو, تمہاری نماز دیکھ کر کہیں لگتا ہے یہ لڑکا تو لمبے سے آئے. دیکھو اچھی شہرت کی طلب ریاکاری میں نہیں ہے. وجعلی لسان صدق فی الاخرین, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. میری نظر سے جب یہ حدیث گزری تو اس کے بعد مجھے تھوڑا سا تسلی ہوئی, انہا دل میں خیال آتا تھا شاید یہ بھی ریاکاری کا ایک چکر ہے. لیکن کچھ دن پہلے میں نے وہ مکارم اخلاق پر ایک کتاب ملی مجھے, میں نے وہ پڑھی تو اس میں یہ حدیث ہے. زید بن اسلم حضرت عمر کے غلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے عبید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ لسان صدق کیا اس کی طلب ریاکاری ہے؟ وأینا یرید لسان سوء, پوری شہرت کا کون متمنی ہے دیکھتے نہیں ہو؟ خلیل اللہ نے کہا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, تمہاری نماز سے کھائیاں لگتا ہے یہ لمبے سے, تمہارے صاف ستھرے لباس سے پتہ چلے بھائی لگتا ہے وہیں سے ہے, تمہارے اخلاق سے پتہ چلے. تمہیں شاید پہلے بھی سنا تھا, ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ مجھ سے ایک طالب علم کہنے لگا تم تو لمبے سے ہو آئے ہو. میں نے کہا جی. تو میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ ایک تمہارے اچھے لباس سے, ایک تمہاری توازو اور اخلاق سے. تمہاری ساخ بن جائے, اچھی ساخ کی طلب کوئی ریاکاری نہیں. تو تم اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں قائم کرو اخلاق کے ساتھ, توازو کے ساتھ, حسن سلوک کے ساتھ, سخاوت کے ساتھ. تم غریب ہو نہیں خرچ کر سکتے ہو, تو اتنا تو کر سکتے ہو سامنے بیٹھنے والے کو کہ یار یہ کھائیں, اچھی بوٹی اس کو دے دو تو یہ بھی تمہاری سخاوت, اس کے دل میں اثر ہوگا دیکھو یار اس نے اچھا کھانا مجھے دے دیا. تو وہاں کے جتنے مقیم ہیں, جتنے وہاں کے اساتذہ ہیں, جتنے وہاں کے پرانے حضرات ہیں, ان کی تم غیبت بھی سنو گے اچھائی بھی سنو گے. غیبت کی محفل میں نہ بیٹھ, نہ کرنا نہ سننا. جیسے 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 عہد نبوت کے بعد صدیقی دور اور تھا, فاروقی اور تھا, عثمانی اور تھا, علوی اور تھا, بود زمانہ سے صفات ماند پڑتی ہیں. تو آج سے 50 سال پہلے والا ریمنڈ اور تھا, آج والا ریمنڈ اور ہے, لیکن قبولیت کا نظام چل رہا ہے اور ہدایت کے ذریعے سے پھیل رہی ہے. تو تم پہلی والی چیزوں کو یاد کر کے موجود رہنے والوں کو کمزور نہ سمجھ, ان کی حقارت میں مبتلا نہ ہو جانا. جو تمہیں ٹوکے تو جی جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزا خیر دے, آپ کی بڑی مہربانی آپ نے مجھے بتا دیا. میں انشاءاللہ آئندہ احتیاط کروں گا, غلط بھی ٹوکے نا غلط بھی صفائی نہ دینا. نہیں جناب ایسی بات جی بہت اچھا, انشاءاللہ میں آئندہ پوری احتیاط کروں. بھائی یہ چند ایک باتیں ہیں, اس کا خیال کرو گے تو انشاءاللہ استادوں کی نظروں میں بھی آ جاؤ گے, طلبہ کی نظروں میں بھی آ جاؤ گے, اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے. رش ہے, تھکم پیل ہے, تو مزاج چڑچڑے ہو جاتے ہیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں. مستقل سکون نہیں نا, مہمانوں کا رش, کھانے پہ رش, بیت الخلاؤں پہ رش, تو لاشعور میں ایک چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا. تو کوشش کرنا اپنے آپ کو معتدل رکھنے, خوشگوار رکھنے, اساتذہ کی خدمت کو اپنے ذمے لے لینا, کیونکہ اب تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا شاگرد ہے کہ مہمان ہے. تو اللہ کرے تم کو ایسی کوشش کرو کہ انہیں تمہارا تعارف ہو جائے کہ یہ فلاں ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, مولانا جمشید صاحب کا حافظہ ختم ہو چکا ہے لیکن ہمیں پہچانتے ہیں, مرحبا مرحبا. تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے کہ میں اتنے کثیر شاگردوں کے باوجود میں ذہن میں ہوں.
کب آئے؟
ابھی میں ملا.
کیسے آئے؟
میں کہا اپنے شاگردوں کو لایا ہوں. ماشاءاللہ کل سب سے ملاقات کرانا میری. تو یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں جو اب معذور ہو چکے ہیں. مولانا نذر الرحمان صاحب کی نماز دیکھنا, تمہیں مزہ آئے گا ان کی نماز دیکھ, ان کا ورع اور تقوی اور احتیاط دیکھنا, تمہیں پتہ چلے گا کیسی عظیم ہستی. عبدالرحمان صاحب کی لگن, تڑپ, بے قراری دیکھنا, تمہیں پتہ چلے گا کہ ہدایت کے لیے پڑھن کس چیز کا نام, اور انسانیت کی ہدایت کا غم اور درد کس چیز کا نام. صرف ممبر پر بیٹھ کے تقریر یا یہ کوئی اور درد ہے؟ تو ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر رس کرو گے تو انشاءاللہ تم اس کے نفع میں.
darsequr'an.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم کو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequr'an.com